اچھی اور معیاری ریکارڈنگ کے لیے شفیق اسلامی گیسٹ ہاؤس اینڈ سی ڈی ہاؤس ایک بار نز ریڈیو مارکیٹ بہاون نگر فون 063-200-766 موبائل نمبر ہے 03-700-792-0506 اچھی اور معیاری ریکارڈنگ کے لیے آڈیو کیسٹ اینڈ سی ڈی ہاؤس شفیق اسلامی کیسٹ ہاؤس عیدگاہ روڈ نز ریڈیو مارکیٹ بہاون نگر
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا الحمد للہ الذی بیده الملک وهو على كل شيء قدیر الحمد للہ الذی كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے عزیز و بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان میں جستجو کا ایک مادہ رکھا ہے. بچہ ہوش میں آتے ہی پوچھنا شروع کرتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے. وہ اتنا پوچھتا ہے کہ عاجز کر لیتا ہے ماں کو. اتنی چھوٹی عمر میں یہ چیز کا بیدار ہونا اس کی ذاتی کوشش اور کسب سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صفت پیدا کی ہے کہ وہ جستجو میں رہتا ہے. یہی جستجو اس پر زندگی کی راہیں، کائناتی علم اور مختلف قسم کے علوم اس پر کھولتی چلی جاتی ہے. جستجو جانوروں کی زندگی میں ٹھہراؤ ہے، کائنات باقی اس کی زندگی میں ٹھہراؤ ہے. کوئل جیسا گھونسلہ ہزار برس پہلے بناتی تھی ویسا ہی آج بناتی ہے، کوا جیسا گھر بناتا تھا ہزار برس پہلے ویسا ہی ہے، گیدڑ کا بھٹ جیسا تھا ویسا ہی ہے. آج سے 50 سال پہلے جو فیصلہ باد تھا وہ کچھ اور تھا، آج کا جو فیصلہ باد ہے وہ کچھ اور ہے. آج سے 100 برس پہلے سواریاں اور تھیں، آج سواریاں اور ہیں. آج سے پیچھے کپڑوں کا نظام اور تھا، آج اور ہے. اس طرح آپ غور کرتے چلے جائیں کہ انسان کس طرح لمحہ لمحہ پل پل آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اس پر تحقیق کی علم کی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں اور وہ اس کائنات سے نئی شکلوں سے نفع اٹھاتا چلا جاتا ہے. کون تصور کر سکتا تھا کہ 12 گھنٹے میں انسان لاہور سے اڑے گا اور 13 گھنٹے میں امریکہ پہنچے گا؟ کون تصور کر سکتا سال ہر سال کا سفر 13 گھنٹے میں. یہ انسانی جستجو ہے. یہ تو اس کی فطرت کی چیز ہے، یہ خود ہی اس کے پیچھے چلتا ہے. ایک چیز جس طرف اس کو چلانا پڑتا ہے اور اسے اس کی طرف متوجہ کرنا پڑتا ہے، وہ ہے اپنے خالق کو پہچاننا کہ مجھے کس نے بنایا. ادھر یہ خود نہیں چلتا، متوجہ کرنا پڑتا. ویسے تو یہ اللہ کا کرم ہے، جس طرح اس نے ہمارے اندر روٹی اور پانی کی طلب کو رکھا ہے، ہم اس سے کسی حال میں بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے. ہر انسان کو خود بخود بھوک لگ جاتی ہے، خود بخود پیاس لگ جاتی ہے. اسی طرح ہر انسان کی روح میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے محبوب کی طلب کو بھوک اور پیاس کو اتار دیا. وہ از خود ایک نظام چلتا ہے, لیکن کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے تو بیچ میں شیطان کھڑا ہوا جو ادھر سے ہٹاتا ہے. دنیا کی طرف چلنے میں رکاوٹ کوئی نہیں, انسانی طبیعت بھی ہے, ماحول بھی ہے, اپنا شوق بھی ہے. ادھر کو روح کی طلب تو ہے, بیچ میں شیطان کھڑا ہوا ہے, وہ ادھر جانے نہیں دیتا, ادھر چلنے نہیں دیتا. اور اس نے جو حربے استعمال کرنے تھے وہ اللہ نے ہمیں پہلے بتا دیا. فبما اغویتم لأقعدن لهم صراطك المستقیم, تو نے مجھے مردود کیا ہے, اب میں تیرے بندوں کے راستے میں کھڑا ہو جاؤں, جو راہیں تیری طرف آتی ہیں میں اس میں کھڑا ہو جاؤں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین, پھر میں ان کے آگے بڑھ کر ان کے سامنے سے حملہ کروں گا, پیچھے سے حملہ کروں گا, دائیں طرف سے کروں گا, بائیں طرف سے کروں گا, پھر میرے چوطرفہ حملوں میں سے کوئی کوئی ہوگا جو بچ کر تیرے تک پہنچے گا, باقی سب میرا شکار ہو جائے گا. آگے سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آخرت بھلا دوں گا. پیچھے سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں پھنسا دوں گا. دنیا پیچھے ہے, آخرت آگے ہے. آگے سے حملہ, نہ جنت کے شوق رہیں گے نہ دوزخ کا خوف رہے گا. پیچھے سے حملہ, دنیا ہی کو خوبصورت بنا کر. ایک اور آیت, فبما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ثم لأغوینهم اجمعین, میں انہیں فیصلہ باد اتنا خوبصورت کر کے دکھاؤں گا کہ انہیں صرف وہ فائیو سٹار ہوٹل جنت نظر آئیں گے اور یہ جھونپڑے انہیں جہنم نظر آئیں گے. نہ انہیں تیری جنت یاد رہے گی, نہ انہیں تیری دوزخ یاد رہے گی. انہیں یہی دنیا ہی, امریکہ یورپ انہیں جنت نظر آئے گا اور بھوک پیاس انہیں جہنم نظر آئے گی. یہ آگے سب رونا. ومن وعن ایمانہم, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ دنیا کے میں پھنسیں گے نہ آخرت کو بھولیں گے, وہ نیکیوں پہ آ جائیں گے تو ان کو دائیں طرف سے حملہ کروں گا. دائیں طرف سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کی نیکیوں میں ان کو متکبر کر دوں گا. ایک پیسے کا غرور ہوتا ہے, ایک ڈگری کا غرور ہوتا ہے, ایک دھن دولت کا غرور ہوتا ہے, ایک نیکی کا غرور ہوتا ہے. میں بہت اچھا ہوں, میں بہت ٹھیک, میں بہت نیک ہوں. جو اس غرور میں مبتلا ہوگا وہی برباد ہو جائے گا. وعن شمائلہم, الٹے ہاتھ سے حملہ کروں گا. الٹے ہاتھ سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو گناہوں میں ایسا مبتلا کروں گا کہ انہیں ان کی لذت میں, انہیں ان کی کشش میں تو بھی بھول جائے گا, حقیقت بھی بھول جائے گی, سچائی بھی بھول جائے گی. چاروں طرف سے حملہ ہوگا. یہ ایک رکاوٹ ہے جو ہمیں اللہ کی طرف بڑھنے سے روکتی ہے. انبیاء پر چونکہ حملہ نہیں ہوتا شیطان کا, تو ابراہیم علیہ السلام کی جب زبان کھلی تو انہوں نے پہلا سوال ماں سے کا, میرا کون ہے پالنے والا, میرا رب کون ہے؟ پہلا سوال معصوم بچے, میرا رب کون ہے؟ کہا تیرا رب میں ہوں. کہا تیرا رب کون ہے؟ کہا میرا رب تیرا باپ ہے. کہا میرے باپ کا رب کون ہے؟ کہا اس کا رب نمرود ہے. کہا نمرود کا رب کون ہے؟ کہا وہ سب کا رب ہے, اس کا کوئی رب نہیں. یہ فطرت کا سوال ہے, کیونکہ شیطان انبیاء پہ حملہ نہیں کر سکتا, اللہ کی حفاظت ہو چکی. ایک دفعہ آپ نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہو. ایک صحابی نے کہا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ کہا میرے ساتھ بھی ہے, پر میرے والا ایمان لے آیا ہے, میرے والا شیطان مسلمان. تو انبیاء کی کیونکہ فطرت پر کوئی چیز حاوی نہیں ہو سکتی, تو زبان کھلتے ابراہیم بولے میرا رب کون ہے؟ تو ہمیں اس وقت ایک مشکل کا سامنا ہے, اور مجھے آپ ہماری نسل ہو, ہمارا سرمایہ ہو, آپ پر ایک بڑا ظلم ہوا ہے. آپ کو اصل علم کی طرف نہ ماں باپ نے متوجہ کیا, نہ ان اداروں نے متوجہ کیا, نہ اس ماحول نے متوجہ کیا. آپ کے لیے میرے لیے زندگی کا پہلا اور سب سے بڑا علم یہ تھا کہ میں یہ جانتا کہ مجھے دنیا میں بھیجا کس نے ہے اور کیوں بھیجا ہے، کیونکہ اگر میں اس سوال کو حل نہ کر سکا تو میں ناکام ہو جاؤں گا آخر میں، جب اور موت کے بعد مجھے کہاں لے جایا جاتا ہے، میں کیوں ہوں؟ میرے کو بھی تمنائیں حسرتیں دل میں ہوتی ہیں اور موت اٹھا کے لے کے چلی جاتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ بارات جا رہی اور ٹکر ہوئی اور دونوں مر گئے، دلہن بچ گئی دلہا مر گیا، ایک مر گیا دوسرا بچ گیا دونوں ہی مر گئے، یہ کیا؟ ہمارے دوست تھے قریبی عزیز تھے، ان کی بیٹی کی شادی تھی، بارات گھر میں آئی اور ہارٹ اٹیک ہو کر وہیں مر گئے، جو بارات بچی کو لینے آئی تھی وہ ان کے جنازے میں شریک ہو رہی ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایسا کس لیے ہو رہا ہے؟ بوڑھا باپ بیٹھا ہوا ہے، جوان بچہ مر رہا ہے، ابھی میرے چچا داد بھائی مرا نوجوان 38 سال کی عمر، بوڑھی ماں 80 سال کی بیٹھی ہوئی ہے اور اکلوتا بیٹا مر کے میں اس کو ہاتھوں سے قبر میں اتار کے آ رہا ہوں، وہ کہہ دیے پتر تیری تھرا تھا میں جا منایا، میں نے تو تہ طور منائی، میں نے تو کفن توں پاونے، وہ بیٹھی اپنے بیٹے کی میت پر باتیں کر رہی تھی، ادھر میں نے میری منجی تو تو چامنی آئی، تو میرے کو پہلے کیوں تو رکھوں، کیوں تو رکھوں، لے جانے والا لے گیا، اس کے فیصلے ہیں، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، میرے اللہ کا ایک نظام ہے، تو میرے عزیزو زندگی کی کسی بھی شاہراہ پر چلنے سے پہلے سب سے پہلا اور ضروری علم یہ ہے میرا خالق کون ہے، مجھے کیوں پیدا کیا ہے، یہ جستجو تمہیں اللہ کی طرف لے جائے اور تمہارے علم کو صحیح کرے گی، ساری کائنات پر پتہ بتا رہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، جب تم عبرت کی نظر سے دیکھو گے تو کائنات ساری کائنات، یہ ہوائیں ہوں، یہ بادل ہو، یہ بارش ہو، یہ اولے ہوں، یہ گرجتے ہوئے ہوں یا خاموش ہوں، ان میں بجلیاں چمکیں یا وہ خاموشی سے گزر جائیں، وہ پھول مہکتے ہوں یا مرجھا چکے ہوں، شیر کی دھاڑ ہو یا ہاتھی کی چنگھاڑ ہو، یا عقاب کی اڑان ہو یا سانپ کی پھنکار ہو، یا بلبل کا نغمہ ہو یا کوئل کی کوک ہو، یا وہ اچھلتے ہوئے وہ چشمے ہوں، یا گرتی ہوئی آبشارے ہوں، یا بل کھاتی ہوئی ندیاں اور نالے ہوں، یا یہ بہتے ہوئے دریا ہوں، یا موجیں مارتا سمندر ہو، یا صدف کا موتی ہو، یا درخت کا پھل ہو، یا پھل کی مٹھاس ہو، یہ زبان کا بول ہو، یہ آنکھوں کی چمک اور کانوں کا ٹیلی فون اور ہاتھ کی حرکت اور دل کی دھڑکن اور دل کے جذبات اور زمین کا بچھا ہوا فرش اور اس پر گڑے ہوئے پہاڑ اور یہ اونچا آسمان اور اس پر چمکنے والا سورج اور ٹھنڈک دینے والا آفتاب اور یہ جھل ملانے والے تارے اور یہ اندھیری رات اور یہ اجالا دن کا اور یہ موسموں کا بدلنا اور یہ سرب فلک پہاڑوں کی چوٹیاں، برف پوش بھی، سبز پوش بھی، سیاہ پوش بھی، بلوچستان میں کالے پہاڑ، مری میں سبز پہاڑ، ناران میں سفید پہاڑ، یہ سب، یہ ساری کائنات کا چپا چپا اور ذرہ ذرہ، یہ بتاتا ہے کہ ایک ہستی ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، یہ جو میں نے پہلے بتایا میں نے اس کو قرآن سے پڑھ کے سنایا کہ میرا اللہ خود بتا رہا ہے، رات آتی ہے تو کیوں نہیں سوچتے ہو کون لے کر آیا، جب دن آتا ہے تو کیوں نہیں سوچتے ہو کہ یہ کس نے اندھیروں کو اجالے میں بدل تبدیل کر کے رکھ دیا، بڑے بڑے سمندر میں چھوٹے چھوٹے جہاز کراچی کے ساحل سے چل کر جو کر نیو یارک کے ساحل پہ لنگر انداز ہو جاتے ہیں، تو کیوں نہیں سوچتے ہو کہ کس نے بحر القاہل جیسے مہیب اور طوفانی سمندر سے راستہ دے دیا، 11-11 کلومیٹر گہرا سمندر، 11-11 کلومیٹر گہرا سمندر، 16,000 کلومیٹر کی لمبائی میں پھیلا ہوا بڑی سے بڑی آبدوز، ایٹمی آبدوز بھی 400 میٹر سے نیچے نہیں جا سکتی، ٹوٹل 400 میٹر، آدھے کلومیٹر سے بھی کم، 500 میٹر پہ جا کے تو آدھا کلومیٹر بنتا ہے، بڑی سے بڑی آبدوز کے نیچے جانے کی گہرائی 400 میٹر ہے، اگر وہ 400 میٹر سے نیچے چلی جائے تو سمندر کا پانی پچکا کر اسے بالکل تباہ و برباد کر کے تہس نہس کر کے رکھ دے، وہ کون رب ہے جو چھوٹی سی مچھلی کو 11 کلومیٹر نیچے تیراتا کر رہا ہے، وہ کون سا رب ہے جو اتنی سی مچھلی 11 کلومیٹر کے پانی کا وزن برداشت کر کے چل رہی ہے؟ اور میرے رب کا عجب نظام ہے، ہر 50 کلومیٹر ہر 50 کلومیٹر کے اندر مچھلیوں کا ایک جہان ہے. اوپر اس 50 کلومیٹر والی اوپر جائے گی نا تو پھٹ جائے گی، نیچے جائے گی پچک جائے گی. ہر 50 کلومیٹر کے بعد یوں 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 نیچے 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 تہ جا رہے تہ جا رہے تہ جا رہے تہ جا رہے. اس کے اندر ایک جہان آباد، اس سے نیچے دوسرا جہان، اس سے نیچے تیسرا جہان، اس سے نیچے چوتھا جہان. اگر اللہ تعالیٰ ساری مچھلیوں کو اوپر نیچے آنے دیتا تو کوئی چھوٹی مچھلی سلامت نہ رہتی، سب کو بڑی مچھلیاں کھا جاتی یہ اندھیروں کے اندر. پھر 500 میٹر کے بعد سمندر کی میں روشنی ٹریول کرنا ختم کر دیتی ہے، نیچے کالی رات ہے، خود اندھیرا ہے، کیسے راستہ ملے، کہاں سے روشنی آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان مچھلیوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے ڈاٹ لگائے ہوئے ہیں، ان میں سے روشنی نکلتی رہتی ہے، روشنی نکلتی رہتی ہے. اور وہ جب چلنا شروع کرتی ہیں تو یہ جلنا شروع ہوتا ہے، ان کو اپنا راستہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ مچھلیوں کے اللہ نے یہاں بلب فٹ کیے ہیں، یہاں آنکھوں کے نیچے، جب وہ آنکھیں کھولتی ہیں تو آنکھوں میں سے روشنی نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ آگے سفر شروع کر دیتی ہیں. اور ان گہرے سمندروں میں اللہ نے پودے پیدا کیے، جو پودے ایسے چمکتے ہیں جیسے آپ کی ٹیوب لائٹ چمک رہی ہے، وہ ان روشنیوں میں سے راستہ بنا کر سوری اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتی چلی جاتی ہیں. یہ میرا اللہ ہمیں دعوت دے رہا ہے، وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. یہ بادلوں کا جمع ہونا، اس میں سے بارش کا برسنا اور قطرے قطرے بن کے اترنا، اور پہاڑوں پہ برف بن کے گرنا، زمین پہ قطرے بن کے اترنا، قطرے قطرے کا صدف کے منہ میں جا کے موتی بن جانا، اور ہرن کے منہ میں جا کے مشک بن جانا، اور مچھلی کے منہ میں جا کے آمبر بن جانا، انسان کے منہ میں جا کے زندگی کا سامان بن جانا، اور گائے کے منہ میں جا کے دودھ بن جانا، ریشم کے کیڑے کے منہ میں جا کے ریشم بن جانا، آم کی جڑ میں جا کے آم بن جانا، توت کی جڑ میں جا کے شہتوت بن جانا. یہ سارا کون کر رہا ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کیا بادلوں میں یہ عقل ہے کہ یہ جمع ہوتے ہیں، بارش برستی ہے، ایک ٹینکی ہم بناتے ہیں بڑی مشکل سے، یہ ایک بادل جو کالا ہمارے سر پر آتا ہے، جس کے اندر چلے جاؤ دھواں، باہر نکلو دھواں، اندر جاؤ دھواں، ایک کالے بادل میں 10 لاکھ ٹن پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے. ایک بادل ہی سارے فیصلہ بات کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے، ضرورت کی برساتا ہے، باقی روک لیتا ہے، آگے چلا دیتا ہے، پھر واپس لے آتا ہے. والمقسمات امرا، ہوائیں چلی، ہوائیں چلی، تین قسم کی ہوائیں ہیں جو بادل کو جمع کرتی ہیں، بادل کو جمع کر، تین قسم کی ہواؤں سے مل کر بادل اور بارش کا نظام بن جاتا ہے. چوتھے ہیں فرشتے، والمقسمات امرا، پھر جو بارش برسانے پر مقرر ہیں. تو والمقسمات امرا، وہ یہ ہوا اور فضا کے سائنسدانوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں کیوں بارش ہو گئی، اور پیپل کالونی میں بارش، اور ادھر کچہری بازار میں کوئی نہیں، اور گلستان کالونی میں بارش، اور ادھر وہ جھنگ روڈ پہ کوئی نہیں، اور جھنگ روڈ پہ بارش، اور غلام آباد میں کوئی نہیں، فیصل آباد کے ایک طرف بارش اور دوسری طرف کوئی نہیں، راج گجرانوالہ میں شدید بارش اور فیصل آباد میں کوئی نہیں، ساہیوال میں شدید بارش اور آگے ہمارا علاقہ میاں چنو اس میں کوئی نہیں. تو ان کو یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں ہو جاتا ہے. بادل تو چھایا ہوا ہے، یہاں برسا، یہاں نہیں برسا، کہ یہاں وہ علم ان کے پاس ہے نہیں. والمقسمات امرا، وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے امر کو لے کر چلتے ہیں. فیصیب به من یشاء ویصرفه عن من یشاء، یہاں برسا دو، اوپر سے اللہ کہتا ہے یہاں برسا دو، برسنا شروع، یہاں سے ہٹا دو، وہ ہٹنا شروع ہو جاتی ہے. بل ادارت علمهم فی الاخرہ، یہ علم ان کے پاس ہے نہیں، تو یہاں آ کر وہ بیٹھ کے سوچتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے، ادھر ہوئی ادھر نہیں ہوئی. تو میرا اللہ کا قرآن کہتا ہے یہاں تیرے اللہ نے ارادہ کیا، برسا دیا، یہاں ارادہ نہیں کیا، نہیں برسایا. فالمقسمات امرا، تو یہ بادل، یہ بارش، یہ گرج، یہ چمک، یہ اولے، یہ پھل، یہ پھول، یہ گیہوں، زندگی کی ایک ایک چیز ہے جو بتاتی ہے کہ اس کا ایک خالق ہے، تمہارا بھی ایک خالق ہے، لیکن وہ تو میکینیکل انجینئرنگ نہیں بتائے گی، اور الیکٹریکل انجینئرنگ تمہیں نہیں بتائے گی کہ میرا خالق کون ہے. یہ تمہیں اللہ کا علم بتائے گا. واللہ خلقکم من تراب, تمہیں اللہ نے مٹی سے بنایا, تمہارا بنانے والا اللہ ہے. ثم من نطفہ, پھر گندے پانی میں بدلا. ثم خلقنا النطفہ علقہ, اسے علقہ میں بدلا. فخلقنا العلقہ مضغہ, اسے لوچھڑے میں بدلا. فخلقنا المضغہ عظاما, اس میں ہڈیوں کو پرویا. فقصونا العظام اللحما, اس پر گوشت کو چڑھایا. پھر ایک پر تجلی پڑی, لڑکی بنا لی. دوسرے پر تجلی پڑی, لڑکا بنا دیا. دو جڑواں لڑکیاں, دو جڑواں لڑکے, ایک لڑکی ایک لڑکا, دونوں دے دیے. ایک بھی نہیں دیا, لڑکے دے دیے, بیٹیاں دے دی, کٹھے دے دیے, کچھ بھی نہ دیا. یحب لمن یشاء اناثا, یحب لمن یشاء الذکور, او یزوجہم ذکرانا اناثا ویجعل من یشاء عقیما. ہمارے دوست ہیں, بڑے ذمہ دار ہیں, دونوں میاں بیوی امریکہ تک ہو کے آئے, اولاد کوئی نہیں, کوئی نقصان جی کوئی نہیں. آپ بھی ٹھیک ہیں, آپ بھی ٹھیک ہیں, آپ بھی بالکل ٹھیک ہیں, آپ بھی بالکل ٹھیک ہیں. کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہے, کوئی میڈیکلی نقص نہیں ہے. اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی. اللہ جو کہہ رہا ہے یجعل من یشاء عقیما, میں کسی کو نہیں دوں گا یہ خالق ہے, یہ قرآن بتاتا ہے. تو کتنے درد کی بات ہے, تم سارے نوجوان خوبصورت بچے بیٹھے ہو, تمہیں قرآن کی ایک سطر کا ترجمہ نہیں آتا. تم کیمسٹری میں تو لگے ہوئے ہو, تو الیکٹرک میں تو لگے ہوئے, تیسرا کیا ہے میکینیکل میں تو لگے ہوئے, کوئی اپنی ٹیکنیک بھی تو سمجھو. وفی انفسکم افلا تبصرون. اقبال جو ہے نا, اقبال ہمارے شاعر, پوری دنیا میں ایسا شاعر نہیں پیدا ہوا. میں بصیرت سے جملہ تھا, میں نے عربی شعرا تو پڑھے, فارسی زیادہ نہیں دیکھی, اردو کے شعرا بھی پڑھے. ہمارے اردو کے تو بے وقوف عاشق معشوقی کی سوال کو کچھ سوچا ہی کوئی نہیں. فرضی عشق, فرضی معشوقیاں. اقبال کی شاعری, اللہ اکبر. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ وفی انفسکم افلا تبصرون. اپنے, اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں, وفی انفسکم افلا تبصرون, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. کیمیکل انجینئرنگ تجھے تیری زندگی کا سراغ نہ بتائے گی, یہ الیکٹریکل, یہ کیمیکل, یہ تمہیں نہیں بتائیں گے کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو. یہ تم اپنے اندر دیکھو, اپنے اندر, جس کو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, دل دریا سمندروں ڈوبے, کون دینا دیا جانے ہو, وچے بیڑے وچے جھیڑے, وچے ونج مہانے ہو. یہ تو سارا نظام ہی اندر ہے, ہم دیوانوں کی طرح باہر دیکھتے پھر رہے ہیں. اندر ہیں, اندر میں روشنیاں ہوں گی تو راہیں نظر آئیں گی. اگر اندر کے چراغ بجھ گئے تو میرے رب کی قسم, یہ چمکتا سورج اور یہ میگا واٹ کی بجلیاں تمہیں راستہ نہیں بتا سکتی, نہیں دکھا سکتی. لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. یہ دل کے اندھے ہیں, آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں. جب آنکھ اندھی ہو جاتی ہے تو نظر نہیں آتا, راستہ نہیں ملتا, تو آدمی ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے. جب دل اندھا ہو جاتا ہے تو صراط مستقیم نظر نہیں آتا. یہ روشنیاں ملتی ہیں اللہ کے در سے اور اللہ کے نبیوں کے در سے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ روشنی لے کر آئے. پہلی پہچان ہے میرے عزیزو, اللہ کو پہچانو کہ میرا خالق ہے, اس نے مجھے بنایا ہے, اس نے مجھے کیوں بنایا ہے. تو میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ کوئی نہیں, مجھے تو پتہ نہیں نا اللہ ہے کہاں, میں نے اس کو دیکھا نہیں, اس کی آواز نہیں سنی. تو اللہ نے میرے اور اپنے درمیان ایک واسطہ پیدا کیا, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات. پر یہ اتنا ہمارے نصیب اور بھاگ جا گئے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے ہیں. جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے عرض کیا, اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا, موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا, داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا, سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی, عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے, میرے لیے کیا ہے؟ فما ذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز عطا کی، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے اکمل، وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. معیت ساتھ دے دیا، ساتھ ساتھ سب سے اعلیٰ دولت. جب فرعون کے جادوگروں نے کہا نا کیا دو گے اگر ہم کامیاب ہو گئے، کیا دو گے؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ پیسے دوں گا، نعم انکم اذن لمن المقربین، تم میرے ساتھ ہو جاؤ گے، تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، تمہیں میرا قرب مل جائے گا. قرب، بڑوں کا قرب، سونے چاندی سے بڑی دولت. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں جو چیز دی ہے وہ کسی کو بھی نہیں دی. اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ رہے گا. وشرحت لک صدرک، میں نے تیرا سینہ کھولا. ووضعت عنک وزرک، میں نے تیرے بوجھ ہٹائے. ورفعت لک ذکرک، میں نے تیرے نام کو بلند کیا. وجعلتک فاتحا وخاتما، میں نے پہل بھی تجھ سے کی، انتہا بھی تجھ پر کی. ابتدا اور انتہا ایک ہستی میں جمع ہوں، یہ ناممکن سی چیز. ابتدا ہے تو انتہا نہیں، انتہا ہے تو ابتدا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابتدا بھی آپ پر، انتہا بھی آپ پر. اس کو ترمذی کی روایت واضح کرتی ہے. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لکم النبوۃ، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر میں، 40 سال 6 ماہ 10 دن. آپ کی عمر 40 سال 6 ماہ 10 دن تھی، 21 رمضان المبارک آپ پر ناموس اعظم جبریل ظاہر ہوا. لیکن آپ نے جواب دیا کنت نبیاً وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا بنا نہیں تھا کہ اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے. کب بنایا؟ اللہ ہی جانے کب بنایا. ابتدا تو کی ہے پر پتہ نہیں کب کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ہستی کو سارے عالم کے انسانوں کے لیے رہبر بنا کر، ہادی بنا کر اور منزل تک پہنچانے والا بنا کر ساری دنیا کے انسانوں کو اب راستہ طے کرنا ہے تو ایک ہستی ہے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی. اس کے سوا کسی کو منزل نہیں مل سکتی. جس کے بھی پیچھے چلو گے بھائیو برباد ہو جاؤ. یورپ والے تو ہم سے زیادہ اندھے ہیں، ہم سے زیادہ ان پڑھ ہیں. آئے ہائے ہائے، ان کا بڑے سے بڑا بھی، ہمارے ریڑھی والے سے بھی ان پڑھ. وہ اللہ کو نہ جان سکے تو ان کو ہم پڑھا لکھا کیسے کہیں؟ دنیا کا سب سے بڑا علم لا الہ الا اللہ ہے، وہ یہ نہیں پہچان سکے تو وہ تعلیم یافتہ کیسے ہو؟ دنیا کی سب سے بڑی سچائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کو نہیں جان سکے تو وہ پڑھے ہوئے کیسے؟ اور تم سب کے من میں ہوتا ہے کہ ہمیں انگلینڈ کی ڈگری مل جائے، امریکہ کی ڈگری مل جائے، کہیں نہ کہیں گوروں کے دیش کی ڈگری مل جائے، ہمیں پیسے بڑے ملیں گے، تنخواہ بڑی ہو جائے گی، ہماری عہدہ بڑا ہو جائے. ارے بھائی، ان پڑھوں کے پیچھے پھر کر کبھی کسی کو منزل ملی؟ ہم سے زیادہ نادان لوگ. ہمارے نبی نے فرمایا لا تطغیوا بنار المشرکین، کافر کی آگ سے گھر روشن مت کرو. تو حسن بصری سے پوچھا گیا کیا مطلب ہے کافر کی آگ سے گھر روشن مت کرو؟ فرمایا کافر کے علم کو زندگی کا رہبر مت بناؤ، کافر کے علم کو زندگی کا رہبر مت بناؤ، تمہارے لیے قرآن کافی ہے، تمہارے لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی اور پاک سیرت وہ کافی ہے، سارے عالم کے لیے ہادی اور رہبر. اللہ تعالی نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، ہمارے نبی کی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں. لعمرک، مجھے تیری جان کی قسم. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی صفائی پیش نہیں کی، ہمارے نبی کے اللہ نے صفائیاں پیش کی. وکیل صفائی اللہ جس کا بن. ایک دو اعتراض اللہ نے جواب دیا، دوسرا اعتراض اللہ نے جواب دیا، تیسرا اعتراض اللہ نے جواب دیا. جب زیادہ ہی بولنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کٹھی فائل کر پوری فائل اتار. وکیل صفائی والنجم اذا ہوا، یہ اللہ صفائی پیش کرنے کے لیے آ رہا ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ پہلے اعتراض کا جواب. ما ينطق عن الهوى، دوسرے اعتراض کا جواب. ان هو الا وحی یوحى، تیسرے اعتراض کا جواب. علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى. یہ چوتھے اعتراض کا جواب. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا. یہ پانچویں اعتراض کا جواب. فاوحى الى عبده ما اوحى. یہ چھٹے اعتراض کا جواب ہے. ما كذب الفؤاد ما راى. یہ ساتویں اعتراض کا جواب ہے. ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى. یہ آٹھویں اعتراض کا جواب ہے. لقد ولقد راه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى. یہ نویں اعتراض کا جواب ہے. ما زاغ البصر وما طغى. یہ دسویں اعتراض کا جواب ہے. لقد راى من آیات ربه الكبرى. یہ گیارہویں کٹھے گیارہ اعتراض کا کٹھا اللہ نے پرخشے اڑائے ہیں کہ یہ پاک یہ پاک یہ صاف یہ مقدس یہ معظم یہ محترم یہ افضل یہ اشرف یہ اکمل یہ اجمل یہ ابہا یہ انور یہ اعلی یہ عز یہ اکرم یہ محترم. ساری کائنات میں سب سے افضل سب سے اعلی شکل کے لحاظ سے حسب کے لحاظ سے نسب کے لحاظ سے کسی نبی کا نسب ایسا نہیں کسی نبی کا حسب ایسا نہیں کسی نبی کا. علامہ قرطبی فرماتے ہیں اللہ نے یوسف علیہ السلام کا سارا حسن دکھا دیا اور ہمارے نبی کے حسن کا تھوڑا سا حصہ دکھایا باقی چھپا دیا. اگر اللہ سارا دکھا دیتا تو لوگوں کی آنکھیں ختم ہو جاتی. دیکھ نہ سکتے چندھیا نہ جاتی ختم ہو جاتی. لم تتحمل الابصار آنکھیں برداشت نہ کر سکتی. چھپا دیا تھوڑا سا دکھایا. یوسف علیہ السلام کا سارا ہمارے نبی کا تھوڑا. ہر لحاظ سے اعلیٰ اور افضل ہیں. یہ ہمیں اللہ تک ملانے کے لیے آئے ہیں. یہ پہنچے ہیں چاند تک اور ابھی مریخ پر ایک سیارہ چھوڑا ہے. وہ خود پانچ برس کے بعد جا کے پہنچا ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کے نبی کو وہ جوتے اور تہمت اور کرتے میں زمین سے اٹھا کر سیدھے ساتویں آسمان پار کروا دیے. اس ساتوں آسمان سے اوپر عرش پار کروا دیا. عرش کے اوپر 70,000 پردے اٹھوا کر اللہ اپنے آپ کو سامنے لے کر آ گیا. یہ بلند پرواز ہے میرے آپ کے نبی کی. پہلے آسمان پر پہنچے آدم علیہ السلام نے استقبال کیا. دوسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف تو عیسیٰ علیہ السلام زکریا اور یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا. چوتھے پر پہنچے تو ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا. پانچویں آسمان پر پہنچے تو ہارون علیہ السلام. چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام. سب استقبال کے لیے آگے بڑھتے تھے اور کہتے تھے مرحبا ہمارے نبی آ گئے ہمارے بھائی آ گئے. ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک بیت اللہ ہے جس کے گرد فرشتوں کا طواف ہے. وہاں کوئی استقبال کو نہیں آیا. وہاں ایک سفید ریش بزرگ ہیں جو بیت اللہ وہ ساتویں آسمان کا بیت اللہ اس کی دیوار سے ٹیک لگا کے اور یوں کر کے بیٹھے اس طرح ہاتھوں کی گوٹھ بنا کر جیسے ہمارے پنجاب میں نا کپڑے کو یوں باندھ کر نا ایسے گوٹھ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. جو کرسیاں تو ہوتی نہیں نا نیچے بیٹھنے ہیں تو وہ اس کو کرسی بناتے ہیں چادر کو اوپر سے لا کر اور اپنے گھٹنوں پر باندھ دیتے ہیں. تو ایک بڑے میاں سفید داڑھی لمبی اس طرح اپنے بازوؤں سے گھٹنوں کو پکڑا ہوا اور اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے بے نیازی کے ساتھ یہ نہیں اٹھتے. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں. پہلے تو ہر جگہ آگے استقبال ہو رہا تھا یہ آدم یہ عیسیٰ یہ یحییٰ یہ زکریا یہ یوسف یہ ادریس یہ ہارون یہ موسیٰ علیہ السلام ساتویں آسمان پہ بڑے میاں بیٹھے ہیں آرام سے. تو آپ نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہیں. انہوں نے عرض کی یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں. اگر اللہ چاہتا تو ان کو بھی بھیج دیتا استقبال کے لیے. ان کو کیوں نہیں بھیجا. آپ کو ادب سکھانا ہے کہ رتبہ ہمارے نبی کا بڑا اور رشتہ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا. رتبے میں ہمارے نبی بڑے صلی اللہ علیہ وسلم رشتے میں ابراہیم علیہ السلام بڑے. یہ دادا ہیں یہ پوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو ادب سکھایا ہے کہ چھوٹے کے ذمے ہے بڑے کی عزت اور احترام. چاہے چھوٹے کا مرتبہ بڑا ہو بڑے کا عمر میں بڑا ہونا یا رشتے میں بڑا ہونا یہ کافی ہے عزت اور احترام کے لیے. دو جہان کی سردار ہستی کو آگے چلایا گیا کہ جاؤ اپنے دادا کے قدم چھوو. تو ایک ادب ہمیں دیا گیا ہے ایک ادب ہمیں دیا گیا ہے. تو آپ خود چل کے گئے ابراہیم علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. جب قریب آئے نا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے. پھر سارے نبیوں نے تو کہا تھا نا ہمارے بھائی آ گئے, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مرحبا میرا بیٹا آ گیا, میرا بچہ آ گیا. بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا نہیں چاہے آخری نبی کیوں نہ ہو. تو پھر انہوں نے ان کو گلے سے بھی لگایا, ماتھا بھی چوما, پیار بھی کیا اور الوداع بھی کیا. یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ ادب کے بغیر کوئی منزلیں طے نہیں کر سکتا. جس نسبت کی بھی بڑائی ہو, استاد کی ایک نسبت ہے بڑا ہونے کی, باپ کی نسبت ہے بڑا ہونے کی, ماں کی نسبت ہے بڑا ہونے کی. آپ نے فرمایا ہے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں بھی ان کی خدمت کروں. باپ تو دیکھا نہیں, ماں چھ برس کی عمر میں اٹھا لی اللہ تعالیٰ نے. میں اب وہاں گیا تھا حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے, وہاں جانے نہیں دیتے پولیس عام طور پر پھرتے رہتے, تو لوگ وہاں جانے سے کتراتے ہیں پولیس کے ڈر کی وجہ سے. بغیر رہبر کے ممکن ہی نہیں وہاں جانا, اندر پہاڑوں میں قبر ہے. تو بڑے مایوس ہوئے ہم وہاں پہنچے, کوئی ہمیں لے ہی نہ جائے. تو ایک پیٹرول پمپ پہ کھڑے تھے, ایک ٹرک آ کر رکا. تو اس سے ہمارے ساتھیوں نے ایسے بات کی, بھائی ہم نے ایسے جانا ہے تو آپ ہمیں لے جاؤ گے؟ کہنے لگا تم کون لوگ؟ ہم پاکستان سے آئے. کہا تمہارے نام کیا ہے؟ تو اس نے نام بتانے شروع کیا, ہم چھ سات ساتھی. تو اس میں انہوں نے میرا نام بھی بتایا طارق جمیل. کہا یہ وہی طارق جمیل ہے جس کی کیسیں چلتی ہیں؟ کہاں وہی ہے. کہا اس کی کیسٹ تو ابھی بھی میرے ٹرک میں چل رہی ہے, تو تمہیں تو میں لے جاؤں گا, باقی یہاں بڑا مسئلہ ہے, پولیس والے روکتے. میں تم اس نے اپنا ٹرک وہیں بند کر دیا اور ہمارے ساتھ ہماری گاڑی میں بیٹھ گئے. ہمارے پاس بڑی وین تھی, اندر لے گئے. وہ پہاڑوں چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں, بڑے نہیں ہیں, چھوٹے اور نوکیلے پتھر, کانٹے دار جھاڑیاں, زگ زیگ زگ زیگ, کوئی پتہ نہیں چلا کہاں گئے, کدھر نکلے, کہاں سے چڑھے. سڑک تو ہے کوئی نہیں, خالی یادداشت پہ اندر جاتے ہیں لوگ. تو ایک جگہ سے اونچا سا چھوٹی سی پہاڑی تھی اونچائی پر جس پر وہ قبر مبارک تھی, وہاں ہم پہنچے تو میں نے چاروں طرف دیکھا سناٹا. آج یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 2001 میں گیا, تو کتنی ایڈوانس ہو چکی ہے ٹیکنالوجی اور ترقی, لیکن وہاں آج بھی 1400 سال پرانا سناٹا تھا. تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ آج سے 1400 سال پہلے یہاں کیسی وحشت ہوگی جب اس جگہ پر 6 سال کا بچہ اپنی ماں کو مرتا دیکھ رہا تھا, اور ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. ایک باندھی تھی ام ایمن, والد کی باندھی, وہ بھی ماں تھی. ہمارے نبی نے 8 عورتوں کا دودھ پیا ہے, 8 عورتوں. ایک ان میں ایک ام ایمن بھی ہیں. یہ 3 افراد پر قافلہ ہے مشتمل, 2 عورتیں ایک بچہ ہے. بچے کی عمر 6 سال ہے, ماں کی عمر 24 سال ہے, ام ایمن 40 سے اوپر کی ہیں. تو وہاں حضرت آمنہ پہ موت آ گئی, نہ مدینے میں آئی کے نان کے سنبھالتے, نہ مکے میں آئی کے داد کے سنبھالتے, نہ کوئی اپنا قریب, نہ کوئی رشتہ دار قریب, نہ کوئی مرد قریب. 24 برس میں تو لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں, تو یہ 24 برس میں بازی ہار رہی ہیں زندگی کی. اور 6 برس کا بچہ وہ ساتھ لگا ہوا کندھے کے, اوہو کمال. ہمارا جوان بھائی فوت ہوا تو بڑا صدمہ تھا سارے خاندان پر, تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا وہاں. میں نے کہا دیکھو بھائی, اس کے بعد کوئی گلہ نہیں کر سکتا کہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے مر گئے. ابھی تو بچوں کو ضرورت تھی, اللہ تعالیٰ نے یہ گلہ ختم کرا. سب سے پیاری ہستی کی ماں کو باپ دکھایا ہی نہیں, تو ماں کو 6 سال کی عمر میں اٹھایا جب 6 برس کے بچے کی ساری کائنات ماں ہوتی. سرانا بھی اماں اور بستر بھی اماں اور گود بھی اماں اور کھانا بھی اماں اور پانی بھی اماں. اس کے بعد کوئی یہ گلہ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے یہ کیا. اللہ جو کرتا ہے حق کرتا ہے, سچ کرتا ہے, صحیح کرتا ہے. تو جب ان پہ سکرات تاری ہوئے تو ہمارے نبی گھبرائے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہماری میری ماں کو ہو کیا رہا ہے. پہلی موت دیکھنے کو آ رہی ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اماں اماں کہتے ہیں وہ ایسے آنکھیں کھولتی ہیں, بے بسی کے ساتھ جواب نہیں بن پڑتا. پھر آخری دفعہ جب سانس ٹوٹنے لگا تو ایک جملہ کہا، میں جا رہی ہوں لیکن ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، جو سارے جہان کو روشن کرے گا. اور آنکھ بند ہو تو پھر وہ جس کی خاطر کل کائنات بنائی اس کو کتنا صدمہ لگا. وہ سینے پہ گرے ہوئے رو رہے ہیں. تم لوگوں نے وہ منظر نہیں دیکھا نا، میں اس واقعے کو ہزاروں دفعہ بیان کر چکا ہوں، اور میں ہر دفعہ رو پڑتا ہوں کہ میں نے وہ منظر دیکھا ہے، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے. میں اس وقت فیصل آباد میں نہیں بیٹھا ہوں، میں وہاں پہنچ چکا ہوں. چشم تصور مجھے اب والے جا چکے. وہ وحشت ویرانہ تم دیکھو، تم چیخے بغیر رہ نہیں سکتے. ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے نہ اپنے نبی کو پڑھا نہ قرآن کو پڑھا. تم کیسے دیوانے ہو کہ صرف کیمیکل کیمیکل کے چکر میں ساری جوانی کی بازی ہار رہے. صرف اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ کمانا ہے اور کھانا ہے اور مر جانا ہے. کیا بے مقصد زندگی ہو. یورپ کے اندھیرے نگل گئے ہماری ساری نسل کو. مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم مغرب کے پیچھے چل کے کیا عزتیں تلاش کرو. مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، بھرنے کی جگہ نہیں ہے. اب مجھے یہ آج تک کسی کتاب میں نہیں ملا کہ قبر کس نے کھودی، کیونکہ وہ ایک عورت کے بس کی تو بات نہیں، وہاں قبر کھودنا پتھر ہیں. اب آباد کی بستی وہاں سے کچھ 7-8 کلومیٹر دور ہے. کوئی نہ کوئی بدو آئے ہوں گے، ویسے ناممکن ہے، عورت نہیں قبر کھود سکتی. ممکن ہے کوئی راہگیر، کوئی بدو، کیونکہ بدوؤں کی گزرگاہیں وہاں ہیں، اندر اور آبادی ہیں. کوئی گزرا ہوگا، اس نے دیکھا ہوگا، قبر کھودی، دفن کیا. جب چلنے لگے تو ہمارے نبی اپنی ماں کی قبر پہ گر اور وہ قبر کا تعویذ ہوتا تو اس کو ایسے پکڑ لیا. اب امن کھینچیں اور آپ اوپر گریں کہ نہیں میری ماں میرے ساتھ جائے گی تو میں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں. انہیں اس وقت یہ شعور نہیں ہے کہ قبروں میں جانے کے بعد پھر کوئی ساتھ نہیں دیا کرتا، پھر ناطے ٹوٹ جاتے ہیں. یہ صدمہ آپ کے اندر تھا. مدینے میں آپ کہہ رہے ہیں کاش میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا، اور نہیں تو میری ماں تو ضروری ہوتی، کیونکہ ماں کو تو دیکھا ہوا تھا، ایک نسبت، ایک تعلق زندہ تھا. اور نہیں تو میری ماں تو ضرور ہوتی، اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، سن رہے ہو، فرض نماز اور باجماعت نماز، اور آپ امام بن کے کھڑے ہوئے ہیں کہ میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا. یہ نہیں کہ ابھی تکبیر نہیں، نہیں، سورت فاتحہ میری شروع ہو چکی ہوتی، ادھر میرے کمرے کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں منہ نکال کے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اما جان، لبیک یا اما. ایسی پاک تعلیم ہمارا نبی ہمیں دے کر گیا ہے. یہ بڑے چھوٹے کے رشتے، یہ تقدس جب معاشرے سے نکلتا ہے وہ معاشرہ جانور بن جاتا ہے. جہاں ماں کو عزت نہ ہو، باپ کو وقار نہ ہو، استاد کو احترام نہ ہو، وہ غریبوں فقیروں ماتحتوں پر شفقت نہ ہو، وہ معاشرہ جانوروں کا جنگل بن جاتا ہے. ان پر سے انسانیت کا لیبل اتار دیا جاتا ہے اللہ کی نظر میں. یہاں تو آپ سارے جنٹل مین ہو، لیکن اللہ کی نظر میں ہم سب جانور ہیں. لا تقل لهما اف، کتنی بات میرا اللہ کہہ رہا ہے، ماں باپ کے آگے اف بھی نہ کرو، اتنا بھی نہ کرو. حضرت علی نے فرمایا جو مجھے ایک حرف، لفظ نہیں، لفظ تو چند حروف سے بنتا ہے، جو مجھے ایک حرف سکھا دے میں اس کا غلام ہوں، مجھے بازار میں جا کے بیچ دے. اپنے ماں باپ کو دکھ دیا، اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، اس کی نہ نماز قبول، نہ روزہ، نہ صدقہ. کیا عجیب بات ہے. آپ سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، آپ نے کہا اللہ کوئی پتہ کب آئے گی، کہا کوئی نشانی تو بتائیں، کوئی نشانی تو بتائیں. تو آپ خود فرما رہے ہیں نشانی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ، نہ کفر نہ شرک نہ زنا نہ شراب نہ قتل نہ جوا، جو بڑے بڑے کام ہیں. آپ نے فرمایا نشانی بتاؤں، انتلد الامت ربتها، جب تم دیکھو کہ بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان بن جائیں. بیٹے تو ہوتے ہی ہیں نافرمان، کوئی کوئی نصیبوں والے ماں باپ ہوتے ہیں جن کو فرما بردار بیٹے مل جائیں. بیٹیوں عام طور پہ ماں باپ کے سامنے نہیں بولتی، لیکن آپ نے فرمایا جب تم دیکھو فیصل آباد کی بیٹیوں نے بھی ماؤں کو ذلیل کرنا شروع کر دیا ہے، تو اب انتظار کرو کہیں نہ کہیں سے دھماکہ ہو جائے گا قیامت کا. جب اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہو جائیں، جب ماں باپ اپنی اولاد سے بات نہ کر سکیں تو کہیں کاٹ نہ لے، کہیں پکڑ نہ لے، کہیں ذلیل نہ کر دے، تو کہیں نہ کہیں سے آنے والا ہے قیامت کا. دھماکہ ہونے والا ہے کہیں نہ کہیں سے. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک زندگی دی ہے، اس میں یہ کمائیاں، یہ پیشے، یہ ہنر، یہ ثانوی چیزیں، انسانیت یہ پہلی چیز. ایک شخص ہے، یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال کو خرچ کرتا، مجھ سے پوچھتا ہی نہیں. بچے کی کمائی اگر الگ ہو تو اس کو حق تو ہے اس کمائی پر، تو اس نے آ کے شکایت کی اپنے باپ کی، میرا باپ مجھ سے پوچھتا ہی نہیں، میرا مال خرچ کر دیتا. انہوں نے کہا اچھا بلاؤ. اس کے باپ کو بلایا گیا، اسے پتا چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی. میں نے پوچھا کیوں بلایا؟ کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی. تو اس کو بڑا دکھ ہوا، وہ دل ہی دل میں نا اپنے بچے کے رنج میں شعر کہتا ہوا ہے، زبان سے نہیں ایسے دل دل میں، دل دل. عربوں کی فطرت کی شاعری، بات بات پہ شعر. جب وہ آیا نا مسجد میں تو جبریل پہلے آ رہے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس کا کیس بعد میں سنیں، آپ اس سے کہیں کہ وہ شعر سنائے جو اس کی زبان سے ادا نہیں ہوئے، اللہ نے سنے ہیں، وہ شعر سنائے. تو آپ نے کہا بھائی تیرا کیس بھی سن لیں گے، پر پہلے وہ شعر سنا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ سچے نبی، میں گواہی دیتا ہوں آپ کا رب ہمارا ایمان بڑھاتا ہی رہا، رب کی عزت کی قسم. خیالات تھے، الفاظ نہ تھے، صرف بزم تصور میں آئے اور گزر گئے. آپ کے رب نے وہ بھی سن لی؟ کہاں، وہ بھی سن لی. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تمہاری سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے، وَأَخْفَى تمہارے دل کی دھڑکن میں اٹھنے والی صداؤں کو بھی سنتا ہے. تو نے کہا جی میں نے کہا تھا غَضَوْتُكَ مَوْلُودًا وَمُنْتُكَ يَافِعَ تُعَلُّ بِمَا أَجْنِي عَلَيْكَ وَتُنْهَلُ وَإِذَا ضَاقَتَّ بِالسَّقْمِ لَيْلَةً لَمْ أَبِتْ لِسَّقْمِكَ إِلَّا صَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل فخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت معجل فلما بلغت سن والغاية التي إليها ما دام فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. میرے بیٹے تیرے پیدا ہوتے ہی ہمارے ارمان تو مرتے چلے گئے، تیری خاطر جینا شروع کیا، تجھے کھلانے کے لیے تھکے، تجھے پلانے کے لیے تھکے، تجھے سلانے کے لیے تھکے، تجھے ٹھنڈ میں سلایا خود گرم جگہ سوئے، تجھے خشک بستر پہ سلایا خود گیلے بستر پر سوئے، تجھے تر کھلایا خود خشک کھایا، تجھے ٹھنڈک میں بٹھایا خود لوگ جرمن جون جولائی کی لو کے تھپیڑے سہے، تمہیں خوش کرنے کے لیے اپنے ارمان ذبح کیے، جو کمایا تیرے لیے، تو بیمار ہوا تو ہم تڑپ تڑپ گئے، تو رویا تو ہماری چیخ و پکار، کبھی ماں تیرے سرانے کبھی باپ تیرے سرانے، کہ کہیں تو مر نہ جائے، کہیں تو مر نہ جائے، تیری بیماری ہمیں کھلا دیتی، تیرا رنج ہمیں بے چین کر دیتا تھا، تیرا رونا ہمیں رلا دیتا تھا، تڑپا دیتا تھا، ہم تیرے لیے کولو کے بیل کی طرح پستے رہے اور چلتے رہے، اور وقت کی گردش نے ہمارا خون نچوڑ لیا، ہماری جوانی کا رس نکل نکل کے تیری ہڈیوں میں بھرتا گیا بھرتا گیا، تجھ میں جوانی آئی، ہم میں بڑھاپا آیا، تو بہار میں آیا، ہم پہ خزاں آ گئی، تو سایہ دار بنا، ہمارے پتی جھڑ گئے سارے، تو سیدھا ہو گیا، ہم دورے ہو گئے، اب ہمیں آس لگی کہ جیسے ہم تیری انگلی پکڑ پکڑ چلتے تھے، اب تو ہمارا سہارا بنے گا، آسرا بنے گا، ہم نے تجھے نوالے بنا بنا کھلایا، اب تو ہمارا حال پوچھے گا، ہماری خبر گیری کرے گا، لیکن اب تجھ میں جوانی کی لہریں دوڑی تو تجھے دوست اچھے لگنے لگے، ماں باپ سے نفرت ہو گئی، تمہیں اپنی محفلیں پیاری ہو گئی، تمہیں ماں باپ مردود ہو گئے، تیرے تیور بدل گئے، تیری نظریں بدل گئیں، تو مجھے خیال آیا کہ شاید میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے یوں لگا کہ میں نے تیری پرورش نہیں کی، تو نے میری پرورش کی ہے، اور جو کچھ میں نے 30 برس میں دیکھا وہ خواب تھا، حقیقت نہیں تھی، کیونکہ احسان کو تو کتا بھی فراموش نہیں کرتا، وہ بھی جس کے گھر کی روٹی کھاتا ہے اس کے بچے سے بھی مار کھاتا رہتا، دیکھتے نہیں ہو گھر کے کتے گھر کے بچے سے بھی مار کھا لیتا، باہر کو سے کوئی آ جائے تو اس کے ٹانگوں میں پڑ جاتا، تو مجھے یوں لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، حقیقت نہ تھا، میرے خیال میں تو میرا پالنے والا تھا اور میں تیرے در پہ پلنے والا تھا، شاید ایسا ہی تھا، وہ نہیں تھا جو میں تھا، شاید میں تیرا باپ نہیں تھا، شاید میں تیرا نوکر تھا، اس لیے تو میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، چلو بھائی یہی صحیح، میں نوکر تو مالک، پر آدمی نوکر کا بھی تو حال پوچھ ہی لیتا ہے، پڑوسوں کے بھی حال تو پوچھ ہی لیتا ہے، تو نے یہ کیا کر دیا، میری شکایتیں میرے نبی سن، دیکھو میرے عزیزو، اللہ سے مانگو کہ اللہ انسان بنائے، انجینئر بننا آسانی سے، آپ کے پرنسپل صاحب کی بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ یہ ڈگریاں تو ثانوی چیز ہیں، پہلی چیز ہے کہ یہ بچے انسان بنے، انسان کیسے بنیں گے جب انسانوں کے پیچھے چلیں گے، ہم تم تو سارے یورپ سے متاثر ہیں، وہ جانور ہیں، جانوروں کی طرح زنا ہے، جانوروں کی طرح کھانا ہے، جانوروں کی طرح پینا ہے، وہ بھی کوئی معاشرہ ہے جہاں ماں ماں نہ رہے، بیٹی بیٹی نہ رہے، بہن بہن نہ رہے، بیوی بیوی نہ رہے، باپ باپ نہ رہے، خاوند خاوند نہ رہے، بھائی بھائی نہ رہے، وہ کوئی معاشرہ ہے، یہاں ناچنے کے سوا کام نہیں، گانے کے سوا کام نہیں، شراب اور زنا کے سوا کام نہیں ہے، یہ کوئی زندگی کی معراج ہے، یہ آسمان کی نیلی چھت، اس لیے تانی گئی وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دیکھتے نہیں تیرے رب نے زمین جو بچھائی کیوں بچھائی، اس لیے بچھائی کہ اس پہ زنا ہو، اس لیے بچھائی کہ اس پہ قتل ہو، اس لیے بچھائی کہ اس پہ ناچ گانے کی محفلیں سجائی جائیں، کہ یہ دھرتی کا فرش اس لیے بچھائی گئی کہ اس پہ جوا کھیلا جائے، اس پہ ماں باپ کی نافرمانی کی جائے، اس پہ شراب کی محفلیں ہوں، اس پہ سود کے دھندے ہوں، اس پہ ناچ گانا ہو، گھنگرو کی چھن چھن پہاڑوں میں سوراخ کر دیتا، یہ تو دل ہے، دل پہاڑوں میں سوراخ ہو جاتا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دیکھتے نہیں ہو جس دھرتی پر تم دن سے رات اور رات سے دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، یہی دھرتی تمہیں میٹھا پانی نکال کے پلاتی، یہی اسی دھرتی سے تمہارا رب تمہارے لیے گندم کے کروڑوں من نکال کے تمہارے گھروں تک پہنچا چکا ہے، منڈیوں میں پہنچا چکا ہے، کپاس نکالتا ہے، گندم نکالتا ہے، چاول نکالتا ہے، پانی نکالتا ہے، نیچے اور چلے جاؤ تو لوہا نکالتا ہے، تانبا نکالتا ہے، سونا نکالتا ہے، چاندی نکالتا ہے، اور نیچے چلے جاؤ تو گیس نکالتا ہے، پیٹرول نکالتا ہے، تمہارے لیے خزانوں کے خزانے بھر دیے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ زمین دیکھو تو صحیح، تمہیں پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ میں اس لیے نہیں بنی کہ تو اس کے سر اللہ کے باغی بن کے زندگی گزارو، میرا عزیزو ہمیں سب سے پہلی ڈگری یہ لینی ہے کہ میرا اللہ مجھے کہے ہاں یہ انسان ہے، میرا نبی قیامت کے دن مجھے پہچانے ہاں یہ میرا امتی ہے، یہ غلام رسول ہے، یہ غلام نبی ہے، اگر وہاں پہچانی نہ ہوئی، دیکھتے نہیں قرآن گواہی دے رہا، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قیامت کے دن اللہ کے نبی کہہ دیں گے یا اللہ یہ وہ ہیں جنہوں نے میرا قرآن چھوڑ دیا تھا، میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو دیکھو دیکھو کہیں اس صف میں تو نہیں آتا, پورا پورا مہینہ گزر جائے تم بچے قرآن اٹھا کے نہ دیکھو, پورا پورا سال گزر جائے تم قرآن خطر نہ پڑھو. تو کچھ تو اپنے دل میں کندھی کرو, روزانہ بند سنور کے آتے ہو. میرا اللہ کہتا ہے ابن آدم کم تتزین للناس فہل تزینت لأجلی, میرے بندے تو روزانہ بنتا سنورتا ہے لوگوں کے لیے, کبھی میرے لیے بھی سنور کے آ, کبھی میرے لیے بھی سنور کے آ کہ میں بھی تجھے پسند کر لوں. لوگوں کی پسند کا کیا معیار ہے؟ ایک بچی لڑکی کو دلہن بنایا گیا تو ساری سہیلیاں کہنے کی بڑی اچھی لگ رہی ہو, بڑی اچھی لگ رہی, تو وہ رونے لگی. انہوں نے کہا تمہاری نظروں میں جس جانے سے کام نہیں بنے گا, جس کے گھر جا رہی ہوں اس کو پسند آئی تو میرا کام تو پھر بنے گا. اے عزیزو, لوگوں کی نظروں میں واہ واہ سے کوئی کام تھوڑے بنتا ہے. تمہارا اللہ تمہیں پسند کرے پھر تمہارا کام بنے, تمہارا نبی تمہیں پسند کرے پھر تمہارا کام بنے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ایسے برسات کی بارش کی طرح, تو آپ نے اس کے بیٹے کو گریبان سے پکڑا, یہاں سے اٹھ نکل جا میری محفل سے اور میری نظروں سے دور ہو جا, انت و مالک لابی, تو کیسا کیسا نادان بیٹا ہے کہ باپ کی شکایت لے کر آیا ہے, چلا جا تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. یہ ڈانٹ صحابی کو پڑ رہی ہے. ساری دنیا کے ابدال ولی مل جائیں ایک صحابی کے جسم کے ٹوٹے ہوئے بال کے برابر. حضرت علی سے پوچھا گیا آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے, آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب میں رات میں چلتا ہوں تو میرے آگے چلتا ہے. آگے کیوں چلتا ہے؟ کہ اگر کوئی چھپا ہوا دشمن وار کرے تو میرے اوپر آئے, میرے باپ پر نہ آئے. جب دن میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے چلتا ہے, کہ آگے تو مجھے خود نظر آ رہا ہے پیچھے نظر نہیں آ رہا. تو اگر پیچھے سے کوئی دشمن وار کرے تو میرے اوپر آئے, میرے باپ پہ نہ آئے. جس گھر میں بیٹھا تھا اس کی چھت پہ نہیں چڑھتا کہ باپ سے اوپر نہ ہو جاؤں. میرے ساتھ بیٹھ کے جب کھانا کھاتا ہے تو جب میں پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی بوٹی میرے باپ کو پسند ہو, پہلے میرا باپ اٹھا لے پھر میرا ہاتھ آگے جائے. جب میں روٹی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں تو حسن ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا لقمہ میرے باپ کو پسند ہو, پہلے وہ اٹھا لے میں پھر اٹھاؤں. یہ جنت کے سردار ہو کر یہ فرما برداری ہیں. آپ نے فرمایا میرے بچے حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ہماری ساری میں اس لیے شور مچا رہا ہوں اور آپ کو جمع کر رہے ہیں کہ بھئی آپ بھی جنت میں جاؤ ہم بھی جنت میں جائیں, اور ہمیں پتہ بھی کوئی نہیں ہے کہ کس حال میں موت آئے گی اور جنت ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے. ان کو تو ماں کا دودھ پیتے ہوئے سنا دیا گیا تھا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے. اس کے بعد یہ ایسے با ادب, سبحان اللہ, ایک بدو وضو کر رہا تھا, وضو غلط کر رہا تھا, تو دونوں بھائی کھڑے ہوئے ہیں کو بابا جی نے وضو غلط کیا ہے. اب اگر کہیں کہ آپ نے غلط کیا ہے تو بے ادبی سفید داڑھی والے کو بچہ کہے. سات آٹھ برس کی عمر, چھ سال کی عمر تھی حضرت امام حسن کی جب ہمارے نبی کا انتقال ہوا, اور پانچ برس کی تھی حضرت امام حسین کی. تو یہ صدیقی دور کا واقعہ ہے, آٹھ نو سال کی عمر ہوگی. تو اب آپس میں بچے سوچ رہے ہیں کہ بابا جی نے وضو غلط کیا ہے, اب ان کو کہیں کہ آپ نے وضو غلط کیا ہے تو بے ادبی ہے. ادب ادب, بڑے اور چھوٹے کی تمیز. اور اگر نہ بتائیں تو بھی مشکل, وضو غلط تو دونوں آ گئے. کہنے کے چچا ہم دونوں بھائی ہیں نا, آپس میں لڑ رہے ہیں, میں کہتا ہوں میرا وضو ٹھیک ہے, یہ کہتا ہے میرا وضو ٹھیک ہے, ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں, پھر آپ ہمیں بتانا کہ کس کا غلط ہے کس کا ٹھیک ہے. ان کا ٹھیک ہے, دونوں بھائیوں نے وضو کیا. بڑے میاں کہنے کے بیٹو تم دونوں کا ٹھیک ہے میرا غلط ہے. سبحان, کیا ادب ہے. یہ صرف اس لیے نہیں جنت کے سردار بنے کہ اللہ کے نبی کی اولاد ہیں, اس لیے نہیں, وہ بھی سبب ہے, لیکن وہ ثانوی تھی. ان کی اپنی صفات, ان کے اپنے اعمال, ان کی اپنی بلندیاں, ان کے اپنے اخلاق, وہ پہلے درجے پر. ابو لہب چچا ہے, اگر صرف رشتہ داری سے کام بنتا ابو لہب کا بن جاتا. تبت یدا ابی لہب وتب, بلال کا بگڑ جاتا جو نہ خاندان کا ہے نہ عرب ہے, غلام ہے, غلام زیادہ ہے. لیکن آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جائے گا. تو میرے عزیزو یہ بھی سیکھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی چاہتا ہے. میرے رب کی قسم اس کے بغیر کوئی نجات نہیں, کوئی نجات. جنت کی چابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. آپ نے فرمایا قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہو, کوئی میرے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. تو دنیا کی عزتیں آخرت کی عزتیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں چھپی ہیں. بڑے چھوٹے کی پہچان, جو پڑھ رہے ہو اس سے بھی انصاف کرو. اس کو صرف اس لیے نہ پڑھو کہ مجھے پیسے کمانے ہیں, اس کو بطور علم پڑھو. بہت بڑی تباہی آئی ہے کہ ہماری نسل کو علم کا ذوق نہیں دیا گیا, صرف پیسہ کمانے کا ذوق دیا. یہ ذوق پیدا کرو کہ مجھے اپنی قوم کے لیے, ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. ایک شخص نے کہا اريد ان اكون خير الناس. ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں سارے فیصلہ باد کا سب سے بہترین انسان بن جاؤں. فیصلہ باد میرا اضافہ ہے, میں چاہتا ہوں میں سب سے بہترین انسان بن جاؤں. تو آپ نے فرمایا کن نافع للناس تکن خیر الناس, لوگوں کو نفع پہنچایا کر, سب سے بہترین انسان بن جائے. تو آپ لوگ اپنی انجینئرنگ کو اس لیے مت پڑھو کہ ہم پیسے کمائیں, وہ تو ایک ثانوی چیز ہے, مقدر میں ہے تو اللہ تعالیٰ دے گا روٹی.
اچھی اور معیاری ریکارڈنگ کے لیے سپیک اسلامی کیسٹ ہاؤس اینڈ سی ڈی ہاؤس ایک بار نز ریڈیو مارکیٹ بہاون.
بہترین انسان بن جاؤں تو آپ نے فرمایا کن نافع للناس تکن خیر الناس, لوگوں کو نفع پہنچایا کر, سب سے بہترین انسان بن جائے. تو آپ لوگ اپنی انجینئرنگ کو اس لیے مت پڑھو کہ ہم پیسے کمائیں, وہ تو ایک ثانوی چیز ہے, مقدر میں ہے تو اللہ تعالیٰ دے گا روٹی, ہر ایک کو اللہ کھلاتا ہے. آپ اس لیے پڑھو کہ یا اللہ ہم اس کے ذریعے سے تیرے بندوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اس امت کو ہم مشقت سے نکالنا چاہتے ہیں. یہ اسباب کی دنیا ہے, اسباب. یہ معجزات سے جہاں نہیں چلتا ہے, بدر معجزہ ہے, بدر کی جنگ. لوگ ہم سے کہتے ہیں تمہارے پاس 313 بھی نہیں ہوئے کہ تم لوگ اعلان جہاد کر دو. 313 معجزہ تھا, وہ سنت نہیں ہے, وہ معجزہ ہے. اور معجزہ دلیل نہیں ہوا کرتا, زندگی کا کارواں معجزات پہ نہیں چلتا. اگر بدر کی جنگ دلیل ہوتی تو میرے نبی کو خندق کی لڑائی میں خندق کھودنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کہتے کوئی لوڑ نہیں, موجہ کرو, بیٹھے رہو, جبریل بھی آنا ہے تو میکائیل بھی آنا ہے تو آپ نفا پا کر دے ہمیں ہونے. آپ کہہ رہے ہیں بولو بھائی کیا کریں, تو صحابہ چلو بولیا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں, آپ نے دیکھا نہیں بدر میں ہمارے ساتھ کیسے فرشتے آئے تھے, ہم تک میں بھی ابھی بھی آ جائیں گے, ہم ان کا افتیا پانچا کر دیں گے, ہمیں کیوں پریشان ہونے کی ضرورت ہے. سارے سر جوڑ کے بیٹھ رہے ہیں کہ کیا کریں, 12,000 کا لشکر, 12,000 کو جبریل پھونک مارے ہوا میں اڑ جائیں. یہ معجزات کی دنیا نہیں ہے, بدر معجزہ تھا, اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ ہوں. یہ موجز, اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کہ ابو جہل سے مقابلہ, نکال دیا مدینے سے نکالا اور بتایا ہی نہیں کہ تیاری کر کے جا, آگے ابو جہل کا لشکر ہے. ابو سفیان نہیں ہے, ابو سفیان کے 40 آدمی تھے, یہ 313 تھے, کافی تھے. چاہے لاٹھیاں کی سارے لشکر میں 8 تلواریں, 2 گھوڑے, 60 اونٹنی بس, باقی پیدل لاٹھیوں والے. تو اللہ تعالیٰ بتا دیتا میرے محبوب آگے ابو سفیان نکل چکا ہے, ابو جہل آ رہا ہے, 1,000 کا لشکر ہے, 300 گھوڑ سوار ہیں, 700 تلواریں ہیں اور سارے مسلح لوگ ہیں, تیاری کر کے نکلو. بتایا ہی نہیں, عین بدر کے قریب پہنچا کے پتا چلا کہ او ہو یہ تو کچھ اور ہو گیا. یہ اللہ معجزے کے طور پہ دکھانا چاہتا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, لیکن یہ دلیل نہیں ہے. خندق میں سر جوڑ کے بیٹھ کیا کریں, سارے پریشان کیا کریں, کوئی بھی زمین بول رہا جبریل بھی آئے گا, میکائیل بھی آئے گا, آخر سلمان فارسی کھڑے گا, یا رسول اللہ ہمارے ملک میں خندق کھودی جائے, جب دشمن زیادہ ہوں تو بچاؤ کے لیے خندق کھودی جائے, تم خندق کھودتے ہیں. خندق کی کھدائی کا رواج ایران میں موسیٰ علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا, موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ساسانی حکومت تھی جنہوں نے خندق کی بنیاد ڈالی، تو ایران کا یہ ہتھیار تھا دفاعی، تو آپ نے سلمان کی رائے کو پسند فرمایا، کتنی خندق؟ 6 میل، 6 میل یعنی کوئی 10 کلومیٹر کے قریب لمبائی، 10 ہاتھ اس کی چوڑائی تھی اور 7 ہاتھ اس کی گہرائی، 7 ہاتھ گہرائی، 10 ہاتھ چوڑائی اور 6 میل لمبائی، اتنی بڑی مشقت اٹھا رہے ہیں کہ یہ دنیا اسباب کا جہان ہے، یہ معجزات کا جہان نہیں ہے، آپ کے دائیں بائیں جبریل و میکائیل ہوتے تھے، پھر بھی آپ اوس کی لڑائی میں 2 زرہ پہن کے نکل گئے اور ساری مٹی نکال کے دوسری طرف رکھی، مٹی نکال کے دوسری طرف رکھی، اور آپ خود خندق کے کھودنے میں شریک، اور وہ اب تو جگہ نظر نہیں آتی، بالکل آبادیاں ہو گئیں، پتہ نہیں چلتا کہاں سے شروع ہوئی کہاں، صرف جبل سلع وہ پہاڑ کھڑا ہوا ہے جس پر آپ کا خیمہ مبارک تھا، اس کے پیچھے عام لوگوں کو تو نہیں پتا، اس کے پیچھے یوں گلیوں میں سے جا کر ایک مسجد ہے، وہ مسجد آپ کا خیمہ تھا، اس میں میں نے 2-3 دفعہ جا کے نفل پڑے ہیں، کوئی مقامی آدمی جانتا ہو تو لے جا سکتا ہے، ویسے وہاں کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے محبوب کا خیمہ لگا ہوا تھا، اور ساری خندق کی کھدائی آپ کی نگرانی میں ہو رہی تھی، اور یہ ساری خندق 21 روز میں ساری خندق کھود کے مکمل کر دی، تو یہ اسباب کی دنیا ہے، یہاں معجزات نہیں چلتے، معجزات، اور دوسری ایک اور بات بتاؤں، میں نے تجزیہ کیا، معجزے سے کبھی کوئی قوم ایمان نہیں لائی، معجزہ دیکھ کر کوئی قوم ایمان نہیں لائی، ہمیشہ نبیوں کی قربانی اور ان کی دعوت اور ان کے اخلاق یہ ذریعہ بنے ہیں ایمان لانے کا، چونکہ ہمارے لال شور میں ہندو جوگ کا تاثر ہے، ہندو جوگ، وہ ان کے جو جوگ بھی تھے کبھی ہوا میں اڑ گئے، کبھی کچھ بن گئے، کبھی کچھ بن گئے، تو ہم بھی ولی اللہ اس کو سمجھ، جو کوئی شبدہ دکھا دے، کوئی موجزہ دکھا دے، کوئی کرامت دکھا دے، بڑا پہنچو ہے، یہ ہمارا لال نادانی کی وجہ سے ہمارا یہ معیار، اکبر کے نورتن تھے نا، نورتن اکبر، اس میں بیربل بھی تھا اور ملا دو پیازا بھی تھے، ملا دو پیازا روپ دھارا ہوا تھا بہروپیے کا اور مشکرے کا، تھے بڑے عالم بڑے ولی اللہ، اور بیربل کا زور تھا کہ ملا کہ اکبر ہندو ہو جائے، اس نے اپنے بے وقوف نے مذہب نکال لیا، نہ بیربل کامیاب ہوا نہ ملا دو پیازا کامیاب ہوئے، لیکن آخری 5 برس میں اس کے جہانگیری میں نے پڑھا کہ میرا باپ جہانگیر جیسے میرا باپ آخری 5 برس میں سائب ہو گیا تھا، واللہ عالم، لیکن جہانگیر کی جو یادداشتیں ہیں اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ میرے آخری 5 برس میرے باپ نے توبہ کی اور دوبارہ اسلام کی طرف آیا، اور موت کے وقت صدر الدین جو مفتی تھے ان کو بلا کر کہا کہ میرے سرانے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھو، انہیں سورہ یاسین پڑھی اور اس کی تلاوت کے دوران ہی میرے باپ کا انتقال ہوا، واللہ عالم، یہ جہانگیر کی یادداشت ہے، سچ ہے یا غلط ہے اسی کے ذمہ، تو بیربل ایک دفعہ جوگی لے کر آیا اور اس نے باہر کہہ دیا پہرے داروں کو کہ ملنا دو پیازا کو اندر نہیں آنے دینا، اور اکبر کے اس نے خاص دربار میں نا وہ جوگی اپنے شوق دے دکھا رہا تھا، تو ملنا دو پیازا کو پتا چلا کہ وہ بھاگے ہوئے گئے تو آگے روک دیا انہوں نے کہا آپ اندر نہیں جا سکتے، وہ بڑا پریشان ہو گیا اب کیا کروں، تو وہ فوراً بھاگے ہوئے گئے شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ، جن کی دعا سے اللہ نے ان کو اولاد دی، وہ گئے ان کے پاس کہ جی وہ وہاں بیربل کوئی گرو لے کر آیا ہے، تو مجھے تو خطرہ ہے کہیں کوئی اکبر پہلے ڈولا ہوا ہے کوئی برباد نہ ہو جائے، آپ تشریف لے چلے مجھے تو اندر نہیں جانے دے، تو وہ جب تشریف لائے تو ان کو تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ پہرے دار بھی پیچھے ہٹ گئے، آگے گئے تو وہ جوگی کے شوب دے چل رہے تھے، تو ان کا حضرت آپ بڑے موقع پر آئے، دیکھیے یہ کیسا زبردست بیربل کا گرو کیسا زبردست ہے، اس نے تو کیا سے کیا دکھا دیا، کبھی ہمیں بھی دکھاؤ، تو وہ جو پہلے کچھ کر رہا تھا وہ دکھانا شروع کیا، کرتے کرتے اس نے آخری گر کیا دکھایا، تو اس نے جو ایک دم زمین پہ پاؤں مارا زمین پھٹی اندر غائب ہو اور دوسری جگہ سے باہر نکلا ہے، اب یہ چاہے آنکھوں کا سحر تھا یا واقعتاً ایسا تھا، پھر وہ دوسری جگہ زمین پہ پاؤں مارے زمین پھٹے وہ اندر چلا گیا اور دوسری جگہ سے یوں نکل آئے، تو بیربل کہے بادشاہ سلامت دیکھو میرا گرو کیسا، دیکھو میرا گرو کیسا، تو شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ فرمانے لگا بھائی ایک دفعہ اور دکھا دے، ایک دفعہ اور دکھا، تو اس نے زمین پہ ایڑی ماری زمین پھٹی وہ اندر، جو اندر گیا تو شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ نے اپنی ایڑی وہاں رکھ دی، اب نکل کے دکھا، ہوں پیو دائیں تو نکلتے دکھا، مٹے ہی دفن ہو گیا, نکل ہی نہیں سکا. ساتھیوں کہ ہماری تاریخ میں یہ شوب دہ بازیاں شامل ہیں تو ہم لاشعوری طور پر اس سے متاثر ہیں. ہم سیرت کی پاک زندگی کو سمجھتے نہ پڑھتے ہی کوئی نہیں. اس سیرت کو براہ راست سمجھیں اور پڑھیں کہ یہ میرا نبی غار ثور میں کیوں چھپا ہوا ہے, براق کہاں چلا گیا, براق کیوں نہیں آیا, سیدھا میرے نبی کے گھر میں اترتا, اوپر بٹھاتا اور وہ جا کے مدینے میں اتارتا. یہ غار ثور میں چھپنا اور پھر کافروں کا پہنچ جانا, پھر مکڑی کے کا جالا تننا, کبوتری کا انڈے دینا, پھر راہیں بدل کر بیچ پر پیچ راہوں سے جا کر مشقتوں کے بعد مدینہ پہنچنا, یہ سارے کا سارا مجھے آپ کو بتانے کے لیے اسباب کا جہان ہے. یہ کرامتوں کا جہان نہیں, اسباب کا جہان. دیکھو نا, بیت المقدس پہنچایا براق پر, یہ تو تھوڑا سا سفر ہے, کوئی تقریباً 1500 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے, اور ہوائی سفر تو تھوڑا ہوگا. اور جب بیت المقدس سے آسمانوں پر گئے تو براق کو وہیں کھڑا کر دیا گیا اور اوپر جا رہے, اب سواری نہیں ہے. تو یہ سواری کی لانے کی کیا ضرورت تھی مکے میں؟ جبریل ہاتھ پکڑتا اور وہاں جا کے پہنچا دیتا. نہیں نہیں, یہ دنیا ہے, یہ دار الاسباب ہے, یہاں سبب اختیار کیا جائے گا. اور جب آسمان بالا آئے گا اور جب جہان آخرت آئے گا اور اوپر والا جب جہان ہوگا تو وہ اسباب کا جہان نہیں, وہ اللہ کی قدرتوں کا جہان ہے. وہاں کسی سواری کی ضرورت نہیں ہے, وہاں اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنی قدرت سے اپنے محبوب کو اوپر اٹھایا ہے, جبریل کے آسرے کی بھی ضرورت نہ تھی وہاں. تو ہمیں اپنی دنیا پر بھی کام کرنا ہے, اپنی دنیا پر بھی محنت کرنی ہے, اس میں بھی ہمیں افراد تیار کرنے ہیں جو اس میں کام کر سکیں, کیونکہ سارا باطل ہمارے اوپر چھایا ہوا ہے. پرسوں میرے, کیونکہ آپ کپاس ہماری کاشت ہو رہی, تو ڈاکٹر یوسف ہیں, بڑے کپاس کے ماہر سائنٹسٹ ہیں نب جی میں, تو میں نے ان سے کہا جی تھوڑا سا آپ سے مشورہ کرنا ہے, اب ہماری کپاس کی بجائی ہو رہی. تو انہوں نے مہربانی کی, وہ خود ہی آ رہی بجائے میں جاتا, وہ خود آ رہی. تو عشاء کے بعد ہم بیٹھے, ان کا جی ہم نے ایک بیج اب دریافت کیا ہے, یہ اس میں ہم نے ایک جین ڈالا ہے جس کی وجہ سے اگر اس کو سنڈی کھائے گی نا اس کے پتے کو تو اس کے پیٹ میں السر ہو جائے تو وہ مر جائے گی, وہ کھا نہیں سکے. تو 15 ارب روپے کی اس وقت سپرے کی دوا آ رہی ہے, 15 ارب روپے سپرے کی دوا آ رہی ہے. اگر یہ کپاس کامیاب ہو جاتی ہے تو 15 ارب پاکستان کو بچ رہے گا. اور وہ پچھلے سال میں نے 10 ایکڑ اس کے کاشت کیے تھے تجربے کے طور پر, کہ کیا واقعی, کیونکہ ہمیں تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے, ہمارا آدھا پیسہ تو سپرے پہ چلا جاتا. تو 10 ایکڑ ہم نے کاشت کیا, سنڈی آئی نہیں, انڈا بنتا تھا مر جاتا, بنتا تھا مر جاتا. باقی یہ سکنگ کا سپرے, یہ دوسرے جو کیلا وغیرہ ہے اس کا بڑا معمولی سپرے ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ اللہ کے فضل سے دریافت کر لیا ہے, لیکن اب ہمارا گلا دبایا جا رہا ہے. ملٹی نیشنل کمپنیاں وہ حکومت کو خریدے ہوئے ہیں, اب ان کا زور ہے کہ یہ تحقیق بند کی جائے, ورنہ پاکستان اتنی بڑی ہماری منڈی ہے, ہمارے ہاتھ سے تو اتنی بڑی منڈی نکل جائے گی. تو آپ سے دعا بھی کروانی ہے کہ آپ دعا کریں کہ یہ کام بند نہ ہو, ہماری اس سے جان لگی. اس کا چلہ بھی لگا ہوا, میرا چلہ بھی لگا ہوا, 74 میگا میں نے چلہ لگایا تھا. تو اب ہمیں یہ ڈر لگ چکا ہے, چونکہ انہوں نے ہمیں ہمارے گرد دائرہ بنانا تنگ کرنا شروع کر دیا ہے, اور وہ ہماری اس ریسرچ کو روکنے کے چکر میں ہیں. کیونکہ اگر یہ ریسرچ کامیاب ہو چکی ہے, میں نے 10 ایکڑ پچھلے سال کاشت کی, اب میں اس میں سے 70 ایکڑ کاشت کر رہا ہوں, تو وہ ہمارے اوپر اب دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بھائی یہ بند کرو, یہ بند کرو. تو ہمیں افراد تیار کرنے ہیں. اگر ان سب دعاؤں سے کام نہیں چلتا, یہاں نبیوں نے خندق کھودی ہے, نبیوں نے تگاریاں اٹھائی ہیں, نبیوں نے خود تلواریں اٹھائی ہیں. تو تم صرف کمانے کے ذہن سے مت پڑھو, اپنی نسل کے لیے, اپنی آنے والی نسلوں کو اس کرنے کی نیت سے کرو, اور سجدوں میں سر رکھ کے اللہ سے مانگو. نماز کے بغیر اللہ کا تعلق نہیں ملتا. جس نوجوان کی زندگی سے نماز نکل جائے وہ اجڑا ہوا چمن ہے, جس میں ہمیشہ خزاں کے ڈیرے رہیں گے وہاں بہار کبھی بھول کے بھی نہ آئے. جس لڑکے لڑکی کو نماز نصیب نہیں ہے, محروم مٹ گئے, وہ دین دین نہیں جس میں سجدہ نہ ہو. حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں کہ میں رات کو اٹھی, میں نے دیکھا نبی حضور کوئی نہیں, تو مجھے ہول ہوا کہاں چلے. تو میں نے مسجد میں دیکھا تو آپ سجدے میں سر رکھتے ہوئے رو رہے تھے, یا حی یا قیوم برحمتک استغفر. بخشی ہوئی نہیں, بخشوانے والی ہستی اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے, کا میں بہترین نبی ہوں اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے. اور وہ اندھیری رات میں دیوی خوبصورت کا پہلو چھوڑ کر مسجد میں سجدے میں سر رکھ کے رو رہے ہیں, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو تم فرض نماز بھی نہ پڑھو تو کتنی بڑی ہلاکت اور بربادی. نماز چھوٹ جائے تمہیں غم نہ ہو, کتنی بڑی دل کی ویرانی اور بربادی ہے. تو جتنے تم ہو لڑکے لڑکیاں, تمہاری نماز نہ جائے چاہے جان چلی جائے, یہ اللہ کی پکار ہے. اور میرے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. لا دین لمن لا صلاۃ, جس دین سے نماز نکل جائے وہ دین کفر میں تبدیل ہو جاتا ہے. جو تین جمعے مسلسل چھوڑ دے اس پہ کفر کی مہر لگ جاتا ہے. جو تین جمعے مسلسل چھوڑ دے کافروں کی صف میں اللہ کے نبی نے اس کو کھڑا کر دیا. تو سجدوں سے بے نیاز نہ ہونا, ایک سجدے کا انکار کر کے عزازیل ابلیس اور مردود ہو گیا, رجیم ہو گیا. جس نے بھی اللہ کو پایا ہے سجدوں میں سر رکھ کے پایا. میں تمہیں بتاؤں, بو علی سینا رحمت اللہ علیہ جن کی کتاب آج بھی طب میں ایک ستون کی حیثیت رکھتی, میں نے ان کی سوانے پڑھی. تو سمجھا جب میرے اوپر کوئی مسئلہ پھنس جاتا تھا اور ساری کوشش کے باوجود سمجھ میں نہیں آتا تھا تو میں نفل پڑتا تھا اور سجدے میں سر رکھ کے پھر اللہ سے کہتا, میرے رب یہ مجھے سمجھا دے, میری سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ کو قرآن کے لیے تو نہیں نفل پڑھ رہے, طب کے لیے نفل پڑھ رہے. تو ان کے سجدوں نے آج تک میڈیکل سائنس کو علم دیا ہوا ہے. آج تک ان کی کتاب کا نام ہے القانون, جو عربی میں تھی دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہوا. اس کے پیچھے بو علی سینا کے سجدے ہیں. تو نماز کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا سمجھ, امتحان ہو, پیپر ہو, بیماری ہو, سفر ہو, مصروفیت ہو, گھر میں ہو, کالج میں ہو, جب اللہ اکبر کی صدا سنو بے قرار ہو کے مسجد کو دوڑ کہ میرے رب کی پکار ہے, میرے رب کی پکار ہے. 1974 میں ایک لڑکا آیا تھا رائن میں, سعودیہ کا چیلا لگایا. پھر وہ چلا گیا سین فرانسسکو پڑھنے کے لیے. 1974 میں کوئی ماحول نہیں. اس نے کیا کام کیا, یونیورسٹی میں اذان دے کے نماز پڑھتا تھا. جب نماز کا وقت ہوتا اذان دے اور اکیلا نماز پڑھتا. مہینے دو مہینے کے بعد مسلمان لڑکوں نے اذان سن آ کر ایمان کچھ بیدار ہوا. دو تین چار پانچ دس بیس ہونا شروع ہوئے. اس بچے نے وہاں 8 برس گزارے تعلیمی. 8 برس میں وہ لڑکا 80 مساجد بنا کے نکلا. 80 نمازی نہیں, 80 مساجد. یہ بات میں نے سنی ہوئی تھی. 1998 میں سین فرانسسکو گیا تو میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی اس طرح ایک لڑکا آیا تھا غسان زارع, وہ میں نے سنا یہاں 80 مسجدیں بنا کر گیا. ان کا جی بالکل سچ ہے. شروع میں جب وہ گشت کرنے کے لیے مسلمان عربوں سے ملتا تو شراب بیٹھے پی رہے ہوتے تھے. جب ان سے بات کرتا پورے شراب کا جام اس کے منہ پیسے پھینک دیتے, یوں اس کے منہ پہ شراب پھینک دیتے. شروع میں جب اس نے کام شروع کیا تبلیغ, اور جب اس کے 8 برس پورے ہیں 80 مساجد بن چکے. اور وہاں سے لڑکے داڑھیوں میں اور پگڑیوں میں نکل کے گھر واپس جا رہے تھے. ایک نماز کو زندہ رکھو, جو مشکل پیش آئے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے مانگو, ناممکنات ممکن ہو جاتے. تمہیں ایک اپنے کالج کا قصہ سنو. جبکہ میں نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, دین کا بھی پتہ نہیں تھا. جمعے کا دن تھا, میرا زولوجی کا پریکٹیکل, اور میں کالج لائف میں کبھی بھی نہیں پڑھا اور کبھی نہیں فیل ہوا. تو میں کیا کرتا تھا, جس دن پرچہ ہوتا تم اس پہ عمل نہ کرنا, میں تو تمہیں اپنی حماقت سنا. جس دن میرا پرچہ ہوتا تھا, کیونکہ میں 11 سال کی عمر میں ہاسٹل میں چلا گیا, ماں باپ کی نگرانی چلی گئی. تو اب جب ماں باپ گھر پہ نہیں, پیسہ جیب میں ہے, تو ہم برباد نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے. تو میں جس دن پرچہ ہوتا تھا, مثلا کل کیمسٹری کا پیپر ہے, تو میں رات کو ہاسٹل میں, یا اللہ تعالیٰ پتا نا 18 سال میں کوئی نہیں پڑھے, میں کتاب کھولنے لگا سوال, او یا کل پیپر ہے. بسم اللہ, میں یوں کتاب کھولتا اور جو سامنے آتا میں یاد کرنا شروع کر دیتا. اللہ نے مجھے ذہن اچھا دیا تھا, میں ایک دو دفعہ پڑھ لیتا تھا مجھے یاد ہو جاتا. پھر میں کتاب بند کرتا تھا, میں کہتا بسم اللہ. میں اس طرح 20-25 دفعہ کرتا تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھے, ایک دفعہ میرے 8ویں کلاس کے ٹیچر تھے, کلاس انچارج محمد علی صاحب, تو انہوں نے مجھے کان سے پکڑ کے مروڑا, کہنے کہ تم نکل مارنا. میں کہنے استاد جی اب تو اتنے نمبر کیوں لگے. میں کہ یہ میں نے بھی نہیں پتا. تو میرا زولوجی کا پریکٹیکل تھا, مجھے پڑھا ہوا تو کچھ ہے نہیں. میں نے جمعے کا دن تھا, مجھے یہ پتا ہے, میں جمعے کی نماز پڑھنے گیا. میں کہ یا اللہ سارا سال کوئی نہیں پڑھا, میں ہوں نماز پڑھ کے سو جاؤں گا. 5 بجے میرا پریکٹیکل ہے, جڑا کوئی آنا ہے امتحان میرے خواب لکھا دے, تیری بڑی مہربانی. جو میں آپ کو صحیح واقعہ سنا رہا ہوں, جمعے کی نماز پڑھی, پہلے نماز کا ہی ہوش کو نہیں, بس شرط لگے تو آزم اللہ یاد آ جانا. میں آ گیا نا, کتاب میں نے سرانے رکھی اور میں سو گیا. تھوڑی دیر بعد میں خواب دیکھا کہ میں لیبورٹری روم میں بیٹھا ہوں اور ادھر سے آتا ہے ایک آدمی, وہ پرچہ نکالتا ہے, ایک سوال, دوسرا سوال, تیسرا سوال, چوتھا سوال, تین کرنے تھے, چوتھا لازمی نہیں تھا. اور اس کے ساتھ وہ پہلے خرگوش آ گیا کر رکھا ہمارے سامنے, وہ ڈسیکشن کا عمل ہوتا. تو وہ خرگوش ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں, وہ کہتا ہے خرگوش کے ڈسیکشن اور اس کا ڈائجسٹو سسٹم کو اوپن کیا جائے. یہ ایک سوال, باقی تین سوال تھے. تو یہ میں نے خواب میں سنے, میری آنکھ کھلی, میں اٹھا, میں نے اسی وقت یہ چاروں سوال دیکھے, بند کر کے میں چلا گیا امتحان دینا. جب جا کے بیٹھا ہوں ٹیبل پر تو خرگوش آنے شروع ہو گئے. میں کہ بسم اللہ, میں کہ پہلا کام سچا ہو گیا, خرگوش آنے شروع ہو گئے. پھر اس کے بعد وہ بالکل میری لیفٹ سائڈ سے جیسے میں نے خواب میں دیکھا تھا ویسے وہ ہمارے جو تھے وہ لکھانے والے کوشچن وہ اندر تشریف لائے, تو انہوں نے چار سوال لکھائے. وہ سارے جو میں پڑھ چکا تھا اس میں سے تین وہی تھے جو میں خواب میں دیکھ چکا تھا, چوتھا تو لازمی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا اس کی ڈسیکشن کی جائے اور ڈائجسٹو سسٹم کو واضح کیا جائے. میں تو پہلے پڑھ پڑھا کے سب تو پہلے میں ہی انہوں پڑھیا لو. تو یہ وہ وقت تھا جب میں اللہ کو پہچانتا ہی نہیں تھا, نماز بھی نہیں تھی. کبھی کسی دوست نے پکڑا تو چلے گئے نماز پڑھنے, کبھی جماعت والے آئے پکڑ کے لے گئے تو گشت میں تو چلے گئے نماز پڑھنے. تو یہ نماز ایسی دولت ہے کہ ناممکنات کو ممکن کر دے. چھٹیوں میں تبلیغ میں یہ جتنی میں نے باتیں بتائی ہیں یہ تربیت کے بغیر نہیں آتی, صرف میرے بتا دینے سے آتی ہے. تو کیا دکھ تھا, یہ سیکھنے سے چیز ہے. جیسے یہاں تم انجینئرنگ سیکھ رہے ہو, ایسے چھٹیوں میں اللہ کی راہ میں نکلو اور یہ سیکھو طریقہ زندگی, اور یہ اللہ کے محبوب کی پاک زندگی کو سیکھو اور اسے ساری دنیا میں پہنچاؤ اور پھیلاؤ. یہ انگلینڈ میں جو تبلیغ کا کام اٹھا ہے وہ کالج اور یونیورسٹی کے لڑکوں نے اٹھایا, اور کالج یونیورسٹی میں اٹھانے والا وہ لڑکا تھا جس نے گورنمنٹ کالج لاہور میں مجھے سب سے پہلے دعوت دی. وہ ہم ایف ایس سی میں تھے, وہ ایم اے آنرس میں تھا اکنامکس میں, اس نے بی اے میں بھی گولڈ میڈل لیا, ایم اے میں بھی گولڈ میڈل لیا, اور تبلیغ کا کام ایسا کرتا تھا سارا دن ہاسٹلوں میں پھرتا تھا, گشتیں کرتا تھا, رات کو پڑھتا تھا. پھر وہ یہاں سے گیا تو کیمبرج یونیورسٹی میں گیا, پہلا ایشین لڑکا جس نے وہاں اکنامکس میں گولڈ میڈل لیا. اس نے وہاں مسلمان لڑکوں میں تبلیغ کے کام کو اٹھایا اور اس کے ذریعے سے ملائیشیا میں تبلیغ کا کام پہنچا اور انگلینڈ کے نوجوانوں میں پہنچا. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آپ لندن چلے جائیں جہاں مسلمان بچے پڑھ رہے ہیں, وہاں آپ کو داڑیاں بھی نظر آئیں گی, ٹوپیاں بھی نظر آئیں گی, نمازیں بھی نظر آئیں گی. چودھری پرویز الہی کا بیٹا راسف وہ 4 سال پڑھ کے آیا وہاں, 12 لا پڑھ کے آیا. اس کے 4 سال میں نہ ٹوپی سر سے اتری نہ داڑھی اس کی پٹی, کل وہاں اس نے کئی نوجوانوں کی داڑیاں رکھوا دی اور توبہ کروا دی اور ان کو نمازوں پہ کھڑا کر دیا. اور وہ ان کا نام تھا نعیم الدین, بنگلہ دیش کے تھے, اس وقت تو یہ پاکستان تھا, اب بھی وہاں وہ بنگلہ دیش میں اکنامکس کا پایا ہے, بہت بڑا دماغ ہے وہ آدمی. تو تبلیغ میں جاؤ, چھٹیاں اس میں لگاؤ اور اپنی زندگی کو اللہ کے محبوب کے طریقوں پر لانے کے لیے کوشش کرو, اللہ سے دعا کرو, مانگو. یہ بہت بڑی دولت ہے, یہ مفت میں نہیں ملتی, مانگنے سے ملتی. جو مانگے گا اللہ دے گا. جمعرات کو اسماعیل مسجد مرکز ہے, وہاں شب جمعہ گزارنے کے لیے آؤ. اور جب تمہیں کچھ چھٹیاں ملیں تو اس میں تین دن کے لیے جماعتیں بن بن کے اللہ کے راستے میں پھرو. اگر یہاں ہاسٹل میں رہتے ہو تو یہاں گشت بھی کرو, تعلیم بھی کرو, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے تم اس کام کی طاقت دیکھو گے کہ نوجوانوں کی زندگیاں پلٹا کھانے شروع ہوں. میں پہلی دفعہ لمز یونیورسٹی میں بلایا گیا, مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ وہ منی امریکہ ہے. ہاں جی, انہوں نے مجھے ایڈیٹوریم میں پہنچا دیا. اب وہاں لڑکے لڑکیاں ایسے مل کے بیٹھے جیسے بہن بھائی بیٹھے. میں کہا نہیں یار, میں یہاں کیا بات کروں, میں تو پھنس گیا. اب کیا کروں, اب تو نہ جا سکے نہ انکار کر سکے. سعید انور بھی میرے ساتھ, میں کہا یار تو پہلے شروع کر, کوئی میرا صاحب بحال ہوئے پھر میں شروع کرتا. تو پہلے میں نے سعید انور کی بات شروع کروائی اور میں نے اپنے اوسان تھوڑے بحال کیے. پھر میں نے اس کے بعد کچھ پونا گھنٹہ ایسے سر نیچے کر کے ان سے بات کی. اتنے گندے ماحول میں اس کا ایسا اثر ہوا کہ اگلی دفعہ انہوں نے مجھے پھر بلایا کہ جب آپ دوبارہ آئیں. میں نے کہا میں آڈیٹوریم میں نہیں آؤں گا, مسجد میں ہوں گا. تم لڑکیاں الگ بیٹھو, لڑکے الگ بیٹھو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ مسجد میں آئے. تو میں مسجد میں گیا تو کوئی 100-150 لڑکا. تیسری دفعہ انہوں نے مجھے پھر بلایا تو میں جب گیا ہوں تو میرے ساتھ جنید بھی تھا. تو تھوڑی بات اس نے کی, تھوڑی میں نے کی, تو کوئی 250-300 لڑکا تھا. ابھی 17 تاریخ یہ 17 مئی کو میں ریمنڈ 15 دن جماعت میں گزارتا ہوں, 15 دن گھر گزارتا ہوں. 3 تاریخ کو ریمنڈ چلا جاتا ہوں, 18 کو گھر آتا ہوں. پھر 18 سے 3 یہاں رہتا ہوں, 3 کو چلا جاتا ہوں. تو میں نے وہاں ایک دن پہلے چھٹی لے لی تھی, لاہور کو تھوڑا ٹھہرنا تھا. تو 17 کو انہوں نے ایک بیان میرا رکھا مغرب کے بعد وہیں لمز میں. تو ان کی مسجد بالکل پیک, 100 مجمع نوجوانوں کا بھرا ہوا, اور اوپر جو گیلری تھی لڑکیوں کی ساری فل. استعداد اتنی ہے کہ 2-3-4 دفعہ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سزا بدلا اور وہاں سے ماشاءاللہ لڑکے نکلنے لگے, 3-3 دن لگانے لگے, نمازیں شروع کر دیں. تو بہت وہاں مالدار لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں, غریب کا بچہ تو وہاں جا ہی نہیں سکتا. بہت زیادہ جس کے پاس پیسے ہوں انہی کے بچے وہاں پڑھ سکتے. لیکن جب میں ایک گھنٹہ بیان کیا, ایک گھنٹے کے بعد میں نے وقت مانگا, ہاں بھائی کون تیار. میرا تھا 2-4-10 لڑکے کھڑے ہوں گے, سارے لڑکے کھڑے, 100% لڑکے کھڑے ہو گئے کہ ہم چھٹیوں میں اللہ کی راہ میں. تو اللہ کے فضل و احسان سے اللہ تعالیٰ بہت بڑی تبدیلی لا اس دعوت کے کام میں, ہر جگہ سوراخ کر دیے ہیں اور انسانوں کا رخ اللہ کی طرف ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہو رہا ہے. اور اس عمر میں اب اس ماحول لمز کے ماحول کا آپ تصور نہیں کر سکتے. وہاں نوجوان مسجد کی طرف جائیں, داڑیاں رکھ لیں, سر پر ٹوپیاں آ گئیں, بلکہ 1-2 نوجوانوں کو انہیں پگڑی میں دیکھا. پشاور کے بہت بڑے مالدار آدمی کے بیٹے سر پر پگڑیاں داڑیاں اور ماشاء. تو آپ بچے بھی ہمارا سرمایہ ہو, پھلدار بنو, کانٹے دار نہ بنو, تاکہ آنے والی نسلیں تمہارے سائے میں بھی بیٹھ سکیں, تمہاری صفات سے نفع اٹھا سکیں. یہ تبلیغ کا کام تمہارے اندر یہ استعدادیں پیدا کرے, تمہیں اللہ اس کے رسول کے قریب کرے گا. تو یہ سارا دین کون بتا سکتا ہے؟ بسم اللہ کرو, اللہ کی راہوں میں نکلنا شروع کرو, نماز کو درستگی سے پڑھو, زبان کو گالی, جھوٹ اور غیبت, 3 چیزوں سے زبان پاک کر لو. تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جائے. کسی کو گالی نہ دو, چاہے کتنی کوئی زیادتی کر, گالی مت دو. اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا گناہ. ہماری مصیبت ہے لوگ جانوروں کو گالیاں دے رہے ہیں, بے زبان کھوتے نو گالی کٹی جانے لگے, انو گال کٹ کے نہ او دا پیو تو انہیں پتہ نہیں کیڑا ہے, پھر ماں نو گالی کٹی جانے. لوگ جانوروں کو گالیاں نکالیں. اپنی زبان کو پاک کرو گالی سے, جھوٹ سے, غیبت سے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں. بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں. جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں, جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ نے کہا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا اور کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. خیانت اور جھوٹ یہ میرے امتی میں نہیں آ سکتے. اگر جھوٹ اور خیانت آ گئی ہے تو میرا امتی نہیں ہے. تو جھوٹ سے بچاؤ, خیانت سے آج. کل کو کسی نہ کسی جاب پہ جاؤ گے, جنت کو شعار بناؤ, اللہ بھی محبوب بنائے گا اور دنیا میں بھی عزت پاؤ. جس جگہ میں اللہ عہدہ دے, نیچے والوں سے بھی محبت کرو, اوپر والوں کا بھی ادب کرو, سب سے شفقت اور محبت سے رہو, تو اللہ تعالیٰ تم عزت. میرا بھائی مرا تو نوکر کیوں رو, نوکر ہوتے ہیں عزیز ہوتے ہیں. میں نے اس کے نوکروں کو دیکھا, وہ زاروں قطار رو رہے ہیں. نوکر اسی وقت روتے ہیں جب مالک جب مالک کا رویہ اچھا. ذمہ دار طبقے میں تکبر بہت ہوتا ہے. ہم ایک جگہ سندھ میں تھے تو ایک سندھی وڈیرا کہنے لگا سائیں معاف کرنا, سندھ کے 500 ایکڑ کے زمیندار میں اتنا تکبر نہیں ہے جتنا پنجاب کے 5 ایکڑ کے زمیندار میں تکبر ہے. اس نے 100% سچ کہا. میں تو خود اس قوم سے ہوں, برادری سے ہوں, لیکن میں جب میں نے اس کے نوکروں کو روتے دیکھا تو مجھے خیال ہے کہ ضرور اس کا نوکروں سے اچھا رویہ. پھر بعد میں نے پتا کیا, کیونکہ میں تو زیادہ گھر رہتا نہیں ہوں, تو پھر بعد میں پتا چلا کہ وہ نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھا لیتا تھا, انہیں کے گلاس میں پانی پی لیتا, انہیں کی پیالی میں چائے پی لیتا. یہ کس معاشرے کی بات کر رہا ہوں؟ ہم اسکول جا رہے تھے, چوتھی پانچویں پڑھتے تھے, اور گاؤں کے سارے بچے, میرا چاچا ڈیرے میں بیٹھا ہوا, ہم آگے سے گزرے, ہمارے لوہار کا بیٹا, اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا, اس کا الٹا ہاتھ میرے سیدھے کندھے پر, اور یوں گزرے. تو اس نے میرے چاچا نے دیکھا تو اس نے کہا اے دیا, اس کا نام تھا الگ بکھو کا, بکھو اے بکھو اے دیا. کیا بات, جب وہ آیا نا تو جوتا اٹھا تو اس کو مارنا شروع کر دیا. کتنی بے رحمی سے مارا کہ ہمارے دل جو تھے نا پگھل کے رہ گئے, اور مجھے اپنے چاچے سے غصہ نکلتا. ناک دیا لکیراں کھاٹ, وہ بیچارہ ناک سے لکیریں, جرم کیا نکالا؟ تو کمی ہے, تو سردار دے موڈے تے ہاتھ کیوں رکھے؟ یہ جرم نکالا. تو کمی ہے, تو سردار دے موڈے تے ہاتھ کیوں رکھے؟ یہ میں اس معاشرے کی آپ کو بات بتا رہا, ایک رخ یہ بتایا ہے, ایک یہ بتایا ہے کہ اس کے نوکر اس پہ رو رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر. تو جہاں جاؤ وہاں راحت بناؤ, رہو بڑوں کے لیے بھی چھوٹوں کے لیے بھی, دیانت کو شعار بناؤ, دنیا اور آخرت کی عزت پاؤ. تو نیت کرتے ہو نا سارے بچے, تو اب چھٹیوں میں کون وقت دے گا؟
جی دعا سے پہلے پہلے گزارش ہے کہ بھائی جیسے ہمارے دعا فرماتے ہیں کہ چھٹیوں کا زمانہ اس تربیت کے اندر گزارا جائے, اور ویسے بھی آگے بھی بات بھی ہم نے پہنچانی ہے, تو چھٹیوں کے اندر 40-40 دن کے لیے کون جب بھی چھٹیاں ہوں گی اس لیے تھوڑی دیر کھڑے ہوں, اور ارادہ کر لیں اللہ آسان کر دیں گے چھٹیوں کے اندر کون اللہ کے راستے میں جائے. ماشاءاللہ اللہ قبول ان کھڑے ہونے والے, اللہ قبول ارادے بھی اللہ نے وعدہ کیا. میں
چٹ بھیجی ہے کہ میں جب کسی سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلے, تو میں یہ کہتا ہوں 9 کروڑ چوہے کھا لو پر حج کر لو, اس لیے کہ یہ دربار اللہ کا ہے, کسی دنیا کے حکمران کا نہیں کہ جہاں کوئی باؤنڈری ہو کوئی حد ہو کہ یہ کراس کرو گے تو بات ختم. اس کا فرمان یہ ہے کہ تم اتنے گناہ کرو کہ زمین سے اٹھاؤ اور آسمان کی چھت تک پہنچاؤ آپ کو, اور ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ خلا کتنا لمبا چوڑا ہے, اس کو ناپنا ناممکن ہے. تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات اور فرشتے بھی انسان بن جائیں, وہ سارے ہی گناہ گار ہو جائیں, وہ سارے مل کر قیامت تک گناہ کریں, تو اتنے نہیں بن سکتے کہ آسمان کی چھت سے چلے جائیں. اور اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے کہ کوئی لڑکا کوئی لڑکی کوئی مرد کوئی عورت اکیلا اتنے گناہ کرے کہ یہاں سے اٹھائے اور آسمان کی چھت کو پہنچا دے, پھر صرف ایک دفعہ کہے یا اللہ معاف کر دے, تو اللہ کہتا ہے میں سارے ہی معاف کر دیتا ہوں, جاؤ گا معاف کیا. بلا ابالی, تو مجھے کون سی پرواہ ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو بھائیو گناہ انسان کی کمزوری ہے, اسے ہو جاتا ہے, اور توبہ اللہ کی رحمت ہے, اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا, کہ تم توبہ کرو ہم معاف کر دیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ نیکی کرنا یہ ایک الگ حکم ہے, نیکی کی دعوت دینا یہ دوسرا حکم ہے, یہ دو حکم ہیں. ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی باہمی ربط نہیں ہے کہ پہلے میں خود نیکی کروں پھر نیکی کی دعوت دوں, یہ تصور اسلام کا نہیں ہے. برے سے برا آدمی بھی اس کو حکم ہے کہ اوروں کو بھلائی کی بات کرو, اچھے کو بھی حکم ہے برے کو بھی حکم ہے اوروں کو بھلائی کی بات کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بنی اسرائیل پر لعنت ہے, قرآن میں آتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. ہمارے معاشرے میں ایک ذہن ہے جو اس بچے نے چٹ دی کہ پہلے خود نیکی کرو پھر نیکی کی تبلیغ کرو, خود نہیں کرتے تو اوروں کو مت کرو. یہ قرآن سے سنت سے ٹکراتا ہوا تصور ہے, یہ ہم غلط سمجھے ہیں. اب سنو میرا اللہ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل پہ لعنت ہو میری, کس وجہ سے؟ دو وجہ. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, ایک تو یہ کہ یہ نافرمانی کرتے ہیں, دوسرا کیا ہے کانوا لا یتناہون, یہ نہیں روکتے ایک دوسرے کو عن منکرن اس برائی سے, فعلوہ جس کو یہ خود کر رہے ہوتے ہیں. جو خود برائی کر رہا ہے نا اللہ اس کو لعنت اس بات پہ برسا رہا ہے کہ تو اوروں کو روکتا کیوں نہیں, تو اس پہ دو وجہ سے لعنت ہو رہی ہے, ایک گناہ کرنے کی وجہ سے, ایک اوروں کو اس برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت برسا رہا ہے کہ خود برے تھے تو اوروں کو تو روکتے. اس کا ایک اور بھی الٹا تصور ہے, ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ, خود تو کرتے نہیں اوروں کو کہتے, اس کا کیا فائدہ؟ میں اس کا فائدہ بتانے لگا. ایک ان پڑھ باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا قرآن یاد کر, وہ قرآن کی سورت فاتحہ بھی نہیں اس کو آتا, وہ کہتا بیٹا قرآن یاد کر. تب ہمارے ذہن کے مطابق تو پہلے ابے کو حافظ بننا چاہیے پھر بیٹے سے کہ تو ہوں تو حافظ بن, ہوں وہ بڈھا ہو گیا 60 سال کا, تو حفظ کرو. وہ کہتا بیٹا قرآن تو یاد کر لے, وہ چلا جاتا ہے. تو جب وہ کہتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ, قاری صاحب اس کو پڑھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس پہلی بسم اللہ پر وہ ان پڑھ باپ کی بخشش ہوئی. ہمارے ذہنوں میں کہتا ہے خود کرو پھر اوروں کو کہو, یہ غلط تصور ہے. خود بھی کرو اوروں کو بھی کہو, خود نہیں کرتے ہو پھر بھی اوروں کو کہو, کیونکہ یہ شریعت کا الگ ہوتا ہے. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کا یہ مطلب نہیں کہ جو تم کرتے نہیں اس کو کہنا چھوڑ دو. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کا مطلب یہ ہے جو تم کرتے نہیں ہو اس کے دعوے کرنا چھوڑ دو. مَا لَا تَفْعَلُونَ جو تم نے کیا نہیں, کیوں کہتے ہو میں نے کیا ہے؟ یہ نہیں اللہ کہا کہ تو تہجد نہیں پڑھتا تو اوروں کو تہجد کی دعوت نہ دے, تو مال خرچ نہیں کرتا تو اوروں کو مال خرچ کرنے کی دعوت نہ دے. لِمَ تَقُولُونَ کیوں کہہ رہے ہو, ما لا تفعلون جو تم نہیں کر رہے اس کو کیوں کہتے ہو کہ میں نے کیا ہے؟ یہ دعوے کی نفی. اگر دعوت کی نفی ہوتی تو اللہ کہتا لما تدعون ما لا تفعلون, جو کرتے نہیں اس کی دعوت کیوں دیتے ہو, جو کرتے نہیں اس کی نصیحت کیوں کرتے, لما تعظون ما لا تفعلون جو کرتے نہیں اس کی نصیحت کیوں کرتے, جو کرتے نہیں اس کی دعوت کیوں دیتے, لما تقولون یہ کیوں کہہ رہے ہو میں نے کیا ہے؟ یہ تو ہے پڑھی فجر بھی نہیں آتا, ساری رات تہجد پڑھی, دو پراٹھے ناشتے کر کے تھا, آج تو میں روزہ بھی رکھا تو سہری بھی نہیں کھاتی. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لما تقولون ما لا تفعلون, جو کرتے نہیں ہو وہ مت کہو لوگوں سے کہ میں کرتا ہوں میں کرنے والا ہوں. کہو کہو کہنا کسی کو عمل پہ لے آئے گا تو تمہیں اس کا اجر ملنا شروع ہو جائے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ پر عباسی حکومت نے ایک مسئلے میں بہت ظلم کیا, اور وہ مسئلہ ایسا تھا کہ اگر امام احمد بن حنبل سٹینڈ نہ لیتے تو شاید امت گمراہی کے بھنور میں ایسے ڈوبتی کہ نکل نہ سکتی. اور وہ شخص اکیلے عباسی حکومت سے ٹکرا تھا. آگے معتصم خلیفہ تھا, بڑا جاگر, ایسا طاقتور تھا, جڑی مضبوط آدمی کی کلائی کو یہ دو انگلیوں میں پکڑ کے یوں کر کے توڑ دیتا, اتنا طاقتور. تو تین دن مناظرہ ہوتا رہا, وہ جو گمراہ فرقہ تھا وہ ناکام ہو گیا دلائل کے میدان میں. تو انہوں نے اس کے کان بھر دیے کہ ان کو قتل کرو, یہ ویسے کام نہیں ختم. تو چوتھے دن ان کو لایا جا رہا تھا, تو فرمانے لگے میرے جی میں آیا جان بچانا تو فرض ہے، تو میں بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، 60 سال عمر ہے، اگر میں ان کے سامنے یہ کلمہ کفر کہہ بھی دوں اور بعد میں توبہ کر لوں تو جان تو بچ جائے گا، میں 60 سال کی عمر میں کوڑے کہاں کھاؤں؟ کہنے کہ یہ خیال مجھے آ رہے گا، اور مجھے لے جا رہے تھے معتصم کے دربار کی طرف، وہ چاروں طرف لوگ اور بغداد بھرا ہوا تھا، اطراف سے بھی لوگ آ چکے تھے، تو کہنے کہ ایک آدمی نے مجمع کو چیرا اور مجھے زور سے پکارا احمد، تو میں نے دیکھا ایک شخص مجھے پکار رہا ہے، کہا مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا، کہا میرا نام ابو الحیکم ہے، میں بغداد کا نامی گرامی بدماش ہوں، محکمہ پولیس میں میرا نام ہے اور محکمہ پولیس کے رجسٹر میں مجھے 118 کوڑے پڑ چکے ہیں، لیکن میں نے 118 کوڑے کھائے، باطل کو نہیں چھوڑا، دیکھو تم کوڑوں کے ڈر سے حق نہ چھوڑ دینا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس کی نصیحت میرے اندر اس طرح اتری جیسے مردہ زمین میں پانی اترتا ہے، اور اس نے میرے ایمان کو آسمان تک پہنچا دیا، میں نے کہا آج میری کھال بھی اتر جائے گی تو میں اقرار نہ کروں۔ ایک ڈاکو امام وقت کو وہ بات کر گیا کہ تاریخ کا حصہ بن گیا، پھر آپ نے کوڑے کھائے اور اتنے کھائے کہ گوٹیاں اڑ گئیں ایوان اور بے ہوش ہو کے زمین پر گرے ہیں، لیکن ان کے کلمہ باطل کو قبول نہیں فرمایا، پھر بارہا کہا کرتے تھے رحم اللہ ابو الحیثم، یا اللہ ابو الحیثم پہ رحم فرما، اور مجھے اللہ کے فضل سے امید ہے کہ وہ امام وقت سے ان کی دعا ابو الحیثم کے حق میں ضرور قبول ہوئی ہوگی۔ تو یہ بہت فضول بات ہے، پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر دوسروں کو تبلیغ کر، اس سے احمقانہ تو بات ہی کوئی نہیں، جو کہ میں ٹھیک ہوں وہ تو سب سے بڑا بے وقوف ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اب میں تبلیغ کروں گا میں ٹھیک ہو چکا ہوں، کون سا پیمانہ ہے ہمارے پاس کہ میں ٹھیک ہوں؟ تو میرے عزیزو کرو بھی صحیح کہو بھی، کوئی سنے نہ سنے تو سو آواز لگا، کیا ہے وہ کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، تجھ کو اس سے کیا غرض، تو اپنا کام کر یعنی کہ کھٹ کھٹ آئے گا، تم تو آواز لگاؤ، یہ نہ سمجھو کہ آواز اثر نہیں رکھتی، آواز ایک اثر رکھتی ہے، حق کی آواز اندر میں اتر کے رہتی ہے، آواز لگاؤ انشاءاللہ زندگی میں تبدیلی آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ درود شریف پڑھو، اللهم لك الحمد كما انت اهله، وصلي على محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم اهدنا الى سواء الصراط، اللهم اهدنا الى سواء السبيل، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، يا الله تو ہماری اور ہماری نسل کی حفاظت فرما، ہماری ہماری ساری نسل کو اپنا تعلق عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، ہمارے دل کے اندھیروں کو دور کر دے، ہمارے دل کے اندھیروں کو دور کر دے، یہاں اپنی محبت کا اجالا کر دے، اپنے محبوب کی محبت کا اجالا کر دے، قرآن کے علم سے ہمارے سینوں کو روشن فرما دے، یا اللہ پاک دامنی اور تقدس عطا فرما، ہمارے یا اللہ تمام طبقات امت کو اپنی پسندیدہ زندگی عطا فرما دے، اور جتنے بھی نافرمانی کے کام ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرما، اسے کو زندہ فرما دے، ہمارے نوجوانوں میں تقدس کو زندہ فرما دے، غیرت کو زندہ فرما دے، یا اللہ قرآن کا شوق دے دے، موسیقی سے نفرت دے دے، کبیرہ گناہوں سے نفرت دے دے، اپنی اطاعت کا شوق دے دے، انہیں ہدایت کا ذریعہ بنا، ان کے سینوں کو ہدایت کے نور سے روشن فرما، ہمارے جتنے ادارے ہیں ان کو تو اسلام کے لیے قبول فرما، اس میں پڑھنے والی جتنی نسلیں ہیں انہیں اپنی پسندیدہ زندگی عطا فرما، ان اداروں میں ان نسلوں کو میرے مولا ملک کے لیے بھی نفع بخش بنا، قوم کے لیے بھی نفع بخش بنا، اور اپنے دربار میں بھی عزت عطا فرما، انہیں اپنے شعبوں میں بھی بلندیاں عطا فرما، انہیں دین میں بھی عزتیں عطا فرما، دنیا کی بھی بھلائی دے دے، اور آخرت کی بھی بھلائی دے دے. جو ہم سے گناہ ہو جائے اللہ کبھی بھول کے ہوگا, کبھی جان بوجھ کے ہوگا, کبھی خطا سے ہوگا, کبھی ارادے سے ہوگا. ہم ہیں جو بھولنے والے اور ہم ہیں جو نفس کے مارے ہوئے ستائے ہوئے. میرے مولا جب بھی ہم سے بھول ہو ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. ہم سے کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو, جان بوجھ کے ہو یا بھول کے ہو, اس پر ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما, اس پر ہمیں ندامت عطا فرما. اور یا اللہ اس سے ہمیں ہٹا دے. جتنے شیطانی حربے ہماری نسل پر چلنے ان کو تو یا اللہ کند فرما دے, انہیں پر الٹا دے. جتنی باطل قومیں ہیں ان کو بھی ایمان کی دولت دے دے, جتنی باطل قومیں ہیں ان کو بھی اسلام کی دولت دے دے. جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اور وہ تیرے محبوب کی امت کو برباد کرنے کی اسکیمیں بنا رہے ہیں ان کو زیر و زبر کر دے. ان پر یا اللہ اپنے عذاب کو اتار دے, ان پر زمین کو پھاڑ دے, ان پر ہواؤں کو چلا دے. یا اللہ ان کے شہروں کو برباد کر دے, ان کی قوتوں کو پاش پاش کر دے. یا اللہ تو نے ہر دور کے فرعونوں کو پکڑا بھی, جھنجھوڑا بھی, عبرت کا نشان بھی بنایا. تو ہمارے دور کے فرعونوں کو بھی پکڑ لے, ہمارے دور کے نمرودوں کو بھی پکڑ لے, ہمارے دور کے شدادوں کو بھی پکڑ لے, ہمارے دور کے یا اللہ ان روڑوں کو تو ہٹا دے. اور اپنے بندوں کے لیے تو پاک معاشرہ وجود میں دیا. ہم سب سے راضی ہو جا, ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ, ہم سب سے راضی ہو جا. یا پڑھنے والوں کو صفات معلم عطا, صفات متعلم عطا فرما, اور پڑھانے والوں کو صفات معلم عطا فرما. جو علم پڑھ رہے ہیں اس میں ان کو بصیرت عطا فرما. یا اللہ ہر ادارے میں, ہر ادارے میں یا اللہ تو اپنی رحمت کو, رحمت کو نازل فرما. اور جتنی بھی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اس کو ختم فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
اچھی اور معیاری ریکارڈنگ کے لیے شفیق اسلامی کیسٹ ہاؤس اینڈ سی ڈی ہاؤس, ایزا روڈ, نز ریڈیو مارکیٹ, بہاور نگر. فون 063-200-766, موبائل نمبر ہے 0300-792-0506. اچھی اور معیاری ریکارڈنگ کے لیے آڈیو کیسٹ اینڈ سی ڈی ہاؤس شفیق اسلامی کیسٹ ہاؤس, عیدگاہ روڈ, نز ریڈیو مارکیٹ, بہاور نگر.